आज हम सूरतुल माईदा की आयत नंबर 1-10 करेंगे। आज बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हलाल और हराम की सिलसिले में। और हमें बहुत जब दीन पढ़ते हैं तो बहुत शौक भी होता है ये जानने का कि क्या चीज़ हलाल है और क्या हराम है, ये हलाल है कि ये हराम है, ये मतलब अक्सर सवालात आते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी खुद रहनुमाई फरमाता है, खुद ही हमें बता देता है कि क्या चीज़ है जो उसने हलाल कर दी वही हलाल है। कोई इंसान किसी हलाल चीज़ को हराम नहीं ठहरा सकता, इसी तरह कोई इंसान किसी हराम चीज़ को भी हलाल नहीं कर सकता। जो हम बहुत शौक रखते हैं ना चीज़ों को हलाल और हराम खुद ही करने का, नहीं जी ये तो हराम है हराम है, हराम करने का तो बहुत ही शौक है हमें, तो वो हम खुद से नहीं कर सकते क्या चीज़ हराम है और क्या चीज़ हलाल है। इसको बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अब थोड़ी सी आपकी ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी चाहिए कि आज का जो मज़मून है ज़्यादा वो समझने वाले भी हैं और थोड़ा से मुश्किल हैं, अगर हो सकता है आप खुद करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लदीन आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो। जब ये कह दिया जाए ए लोगो जो ईमान लाए हो, तो उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, मैंने पहले बताया कई दफ़ा, फौरन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि कोई काम ऐसा जिसका अल्लाह ताला हुक्म देना चाह रहे हैं वो आ रहा है आगे, या फिर किसी काम से अल्लाह ताला मना करने वाले हैं तो ऑर्डर आने वाला है कोई। या अय्युहल्लदीना आमनु कह के हमें तैयार किया जा रहा है, ए ईमान वालो तुम्हारे ईमान की अब ये रिक्वायरमेंट है कि तुम ये काम करो, क्या औफू वफा करो, पूरा करो, बिल उकूद, उकूद को अक़द को, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको पूरा करना लाजिम है। और कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अक़द की तीन किस्में हैं, बाज़ उलमा ने ये किस्में इन तीन चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया। नंबर वन, अल्लाह और एक बंदे के दरमियान जो अहद होता है, अक़द जिसको कहते हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान, जिसमें क्या है कि इंसान ये मानता है कि मैंने ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और कह के मैं इस्लाम में दाखिल हुआ हूँ, इसके बाद मेरे ऊपर जो भी पाबंदियाँ हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको मैं मानती हूँ, उनको पूरा करूँगी, उसकी पाबंदी करूँगी, इसी तरह जिस चीज़ का भी हुक्म दिया जाता है मैं उस हुक्म को पूरा करूँगी। देखें, कलमा पढ़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। हम इसको सोचते ना कलमा पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया सब, अब क्या आप नहीं, उसके बाद आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती। ये ऐसे ही है जैसे आपने अल्लाह ताला के साथ एक अहद कर लिया, और अहद किस चीज़ का किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये किस चीज़ का अहद है, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। तो जब जिसको इलाह मान लिया अब तो आपको उसकी उसको ओबे करना पड़ेगा, उसकी माननी पड़ेगी। तो ये एक अहद है जो आपने अल्लाह से किया हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है कि हम कोई अहद कर चुके हैं, क्योंकि जो बंदा अहद करता है फिर उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की। तो ये अहद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये पहली बात ये है कि अल्लाह और बंदे के दरमियान एक अक़द है और इसमें इताअत का अक़द आ गया, यानी आपने अल्लाह ताला से ये वादा कर लिया कि मैं अल्लाह तेरी इताअत करूँगी। नंबर टू, दूसरा अहद किसके साथ होता है, बंदे और उसके नफ्स के दरमियान भी एक अक़द है, यानी इंसान अपने ऊपर अगर कोई चीज़ लाजिम कर लेता है, जैसे मसलन कोई नज़र मान लेता है कि मैं इन्हें नज़र मानती हूँ कि मैं अब हर जुमेरात को रोज़ा रखा करूँगी, अब नज़र मैं नज़र मान लेती हूँ कि मैं 100 नफल पढ़ूँगी, तो अब आपने जो नज़र मान ली है ना उसको भी पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, वो कोई गुनाह के काम की हो तो फिर नहीं पूरा करना, मसलन मैंने सोचूं मैंने नज़र मान ली है कि मैं फलां से अब कभी बात नहीं करूँगी, तो इसको तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है, फिर उसको ऐसी नज़र को पूरा नहीं करना। तो ये बंदे अपने नफ्स के साथ ही वो एक अहद कर लेता है ना, तो जो अपने साथ आपने अहद किया हुआ उनको भी पूरा करना ज़रूरी है। तो अब हम सोचें हमने अपने साथ कोई जज्बात में आके कोई अहद तो नहीं किए हुए जो हमें भूल ही जाते हैं। इसी तरह एक अक़द एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ भी होता है, या इंसानों का इंसानों के साथ, कोई ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे के साथ, जैसे ट्रेडिंग में होता है آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طرح نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. یاد رکھیں جب ہم سائن کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ پیپرز پہ، تو ایکچولی ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ پورا کریں گے، یا یہ باتیں جو میں نے کی ہیں یہ میں نے بالکل سچ سچ کی ہیں. ہم ایک عہد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہماری ڈیلی لائف کی یہ جو کمٹمنٹس ہیں، معاملات ہیں، ان میں یعنی پورا اترنا، ان کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. کیونکہ دین، یاد رکھیں، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. دین کس کا نام ہے؟ معاملات کا نام ہے. دین معاملات ہیں. ہم تو دین کو یہی ہمارے ذہن کے اندر کیا بات آتی ہے، اب دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب یہی ہے کہ بس ہاں یہ نماز کر لیا، روزہ کر لیا، یہ کر لیا، بس اس کے اوپر ہم فوکس کر کے سوتے ہیں، ہم بہت دیندار ہو گئے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں معاملات کے اندر، الدین المعاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دین معاملے کے سیدھا ہو جانے کا نام ہے. سمجھائی؟ دین صرف نفلی باتوں کا نام نہیں ہے، عہد پورا کرنا یہ دین ہے. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہیں، اور آپ کے صحابہ میں سے دو آدمی جو ہیں مکہ سے مدینہ کو آ رہے تھے. اہل مکہ نے ان کو پکڑ لیا کہ تم جا رہے اور وہاں جنگ ہونے والی ہے، تم ہمارے خلاف لڑو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ پھر عہد کرو ہمارے ساتھ کہ ہمارے خلاف نہیں لڑو گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں تو نہیں لڑیں گے، آگے کبھی لڑیں گے، اس جنگ میں ہم نہیں لڑیں گے. انہوں نے یہ عہد کر دیا. اب یہ عہد کر کے یہ دونوں آ گئے، غزوے میں پہنچ گئے. وہاں پہ دیکھا کہ پہلے ہی آلریڈی دیکھیں مسلمان تو تعداد میں کم تھے نا، نہ اسلحہ تھا، نہ زیادہ لڑنے والے تھے، تو عہد کو توڑنے کو تیار ہو گئے، آ کے صفوں میں شامل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے ایسے ایسے ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، ہم مکہ سے آ رہے تھے اور اس طرح سے ہوا، اور ہم نے ایسے عہد کر لیا تھا. تو آپ نے فرمایا عہد پورا کرنا ہوگا، ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے کہ تم جیسے جنگجو لوگ ہوں. ایک ایک بندے کی دیکھیں نا، وہاں پہ تو ایک ایک بندہ جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے عہد کیا ہوا کہ نہیں لڑو گے تو نہیں لڑو گے. یہ ہوتا ہے دین، یہ ضرورت ہے، فائدہ ہے، اسی چیز میں فائدہ ہے. لیکن چاہے کافروں کے ساتھ عہد کیا ہوا، عہد کو پورا کرو. تو سورت کی سٹارٹ ہی کیا ہے؟ جو معاہدے، جو کانٹریکٹ، جو عہد، جو وعدہ کسی کے ساتھ بھی آپ نے کیا ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اب ہم تو سوچتے ہیں نا غیر مسلم کا کیا ہے، اس کے ساتھ تو جھوٹ بھی بولو، اس کو دھوکہ دو، اس کے ساتھ کوئی بھی غبن کر لو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی کافر. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ کافر ایسے دشمن جو آمنے سامنے اور ان کے ساتھ عہد کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عہد پورا کرنا ہوگا. یہ نہیں فرمایا یہ تو ہیں ہی کافر، ان کے ساتھ کیا ضرورت ہے، اور ہمارے دشمنی میں آئے ہوئے تو ان کے ساتھ نہیں ہے، ان سے ایگزمپٹڈ ہو. ایسی کوئی ایگزمپشن نہیں ہے. یہ خاص طور پہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اور ہم بہت جلدی اس میں اپنے لیے رخصت لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، غیر مسلم کو دھوکہ دینا جائز ہے اور اس کے عہد نہ پورا کرنا جائز ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح آپ کانٹریکٹس کرتے ہیں، جیسے کسی کو کام پہ آپ نے لگایا، مزدوری پہ لگایا، اس کو ساتھ عہد کیا اتنی مزدوری تمہیں دوں گی، یہ سارے عہد ہی ہیں نا، معاہدے ہیں. تو چاہے خرید و فروخت کا ہو، چاہے نکاح کا ہو، چاہے صلح کا معاہدہ ہو، یہ نہیں آپ پھر کر سکتے کہ اوپر اوپر سے کسی ملک کے ساتھ صلح صفائیاں اور پیار محبت دکھا رہے ہیں، اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کے ساتھ مطلب دشمنی میں اپنی لوگ چڑھا اپنی فوج ان کے اوپر چڑھائی کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو معاہدے جو ہیں نا، ان کو پورا کرنا لازم ہے. آپ دیکھیں یہود کے بارے میں آ رہا ہے آگے چل کے، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، ان کے بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے، ایسے سخت کیا کہ وہ نصیحت ہی نہیں پکڑتے، بات ہی نہیں سمجھتے، عبرت ہی نہیں حاصل کرتے. تو یہ سوچ لیں کہ اللہ کی لعنت ہو جاتی جب انسان بار بار اپنے عہد توڑتا ہے، اور یہ ایک عادت بن جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ ہم تو حجاب لے کے سوتے نا بس دین والے بن گئے، ہم پانچ نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لی، بس دیندار ہو گئے ہم۔ بہت اس طرح سے دیندار کہلانا تو بڑا آسان ہے، اصل بات یہ کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا یہ آخری صورتوں میں سے ہے، آخری صورت ہی ہے بلکہ، تو اس میں اب حلال حرام کی بات آ رہی۔ اب اس میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیز تم کھا سکتے ہو جو تمہارے لیے حلال ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا آج کا بھی۔ اب اس سے پہلے سورۃ الانعام اتر چکی ہے، سورۃ الانعام مکی صورت ہے وہ، یعنی اسے تقریباً 7-8 سال پہلے گزر چکی ہے، نازل ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی حلال حرام کے، یہ کھانے پینے کے حلال حرام چیزوں کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ حلال کر دیے گئے، کب کیے تھے، یعنی سورۃ الانعام میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ بہیمۃ الانعام، بہیما چوپائے، انعام مویشی کی قسم کے، وہ تو سارے حلال ہیں، مگر کچھ ایکسیپشنز ہیں ان میں بھی، بہیمۃ الانعام میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ یعنی کچھ ایسے انعام ہیں جو، کچھ ایسے مویشی قسم کے جانور ہیں جو تم نہیں کھا سکتے، الا ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر۔ وہ کہاں پڑھے جائیں گے؟ ابھی آیت 3 میں آ رہے ہیں۔ تو انعام کون سے ہوتے ہیں؟ گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، ان کو انعام کہتے ہیں۔ اب ان سے سملر جانور ہیں جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، بارہ سنگا ہے، بھینس ہے، یہ سب انعام کی ہی قسم کے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی کھا سکتے ہیں، مگر ایکسیپٹ وہ جو ابھی آگے آپ کو ڈیٹیل میں بتائے جائیں گے، جو ایکسیپشنز ہیں جو نہیں آپ کھائیں گے، وہ ہیں تو انعام ہی لیکن آپ نے نہیں کھانے، آیت 3 میں آئیں گے۔ اور نمبر ٹو لکھ لیں آپ، ماں سے پہلے نمبر 1 لکھیں، ایکسیپشنز کون سی ہیں؟ الا ما یتلا علیکم، ایک نمبر 1 یہ ہو گئے۔ اب یہ آیتیں ایسی ہیں، ذرا آپ لوگ نا اٹینٹیو رہیے گا۔ نمبر 2، غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی شکار کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یعنی یہ بھی حلال نہیں ہوں گے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ اگر تم اس حالت میں بہیمۃ الانعام کا شکار کرتے ہو تو بہیمۃ الانعام تمہارے لیے ویسے حلال ہیں، لیکن اس حالت میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی احرام کی حالت میں، احرام کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ جو جب آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام پہنا ہوتا ہے نا، تو شکار آپ چاہے انعام کا بھی کریں، کوئی گائے ہے اس کا شکار کر لیا، اب گائے تو حلال ہے، لیکن اس حال میں کہ تم احرام میں ہو تب نہیں وہ حلال ہوگی، یعنی تب تم شکار نہیں کر سکتے، تب نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ اس کو کھا سکتے ہیں، نہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میں نے تو احرام پہنا ہوا، چلو جاؤ تم بھی جا کے شکار کر لو۔ ہاں، سمندری جانور، سمندری شکار، وہ احرام کی حالت میں بھی حلال ہے۔ دیکھیں اس لیے کیونکہ سمندر میں تو ویسے ہی جب لوگ جاتے تھے حج اور عمرے کے لیے، کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو وہاں پہ اگر فوڈ اتنا نہ ہو تو چلو سمندری شکار کر کے ہی اپنی بھوک مٹائی جا سکتی ہے، اگر احرام کی حالت میں سمندر کا شکار ہی نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا کھائیں گے؟ تو خشکی میں تو اور بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں، سمندر میں ذرا مشکل ہو جاتی، تو سمندر کا شکار حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں دوسرا شکار نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں تو شکار کر کے ہی کھایا جاتا تھا نا، ایسے کوئی مارکیٹ میں تو نہیں مل رہا تھا اس طرح سے۔ تو دو چیزیں آپ کو یہاں پہ پتہ چلیں، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، پہلے بتا دیا گیا حلال ہیں سب بہیمۃ الانعام، سوائے ان کے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور سوائے ان کے جو حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو وہ بھی حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، دس از ویری امپورٹنٹ، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو یاد کر لیں، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اصل میں ہم مسلمان ہو کے بھی بعض دفعہ ایسے سوالات کرتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہوتا نا، تو یہ کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے، خنزیر کیوں حرام ہے، فلاں چیز کیوں حرام ہے، اس کو کیوں ایسے کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات بس کہہ دی گئی، کسی بات کا جواب نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے بارے میں جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالی کے اوپر صرف ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کرتے، جس کو چاہے حرام کرتے۔ کیونکہ ہم اکثر جب ایسے سوال سنتے ہیں نا تو ہم کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا بعض دفعہ تو غیر مسلم لوگ سوال کرتے ہیں، یہ تمہارے مذہب میں میوزک کیوں حرام ہے، تمہارے مذہب میں حجاب کیوں لینا ضروری ہے، تمہارے مذہب میں ایسے کیوں ہیں۔ تو خیر ان کو تو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کوئی نہیں مانتا تو پھر ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن تو بعد کی بات ہے نا۔ سب سے پہلے تو ایک اللہ کو مانو، جو اللہ کو نہیں مانتے تو پھر تمہیں تو پھر کسی بات کے بھی جواب دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ساری بہت چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں نا۔ پھر ایک خدا کو ہی نہیں تم نے مانا تو آگے کیا؟ ہاں جو اللہ کو مانتے ہیں، تو جس کو تم نے الہ مان لیا پھر یہ تم سوال کیسے کر سکتے ہو، اس نے کیوں یہ حلال کیا، کیوں یہ حرام کیا، یہ کیوں نہیں حلال کیا، فلاں چیز کیوں حرام کر دی، کیوں کا جواب یہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ہماری ریسرچز آج کل آتی ہیں اور ریسرچز سے پتہ چل جاتا ہے فلاں چیز ہے، مثلاً خنزیر ہے، وہ ہمارے لیے اتنا نقصان دہ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو چلو ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ تفسیر میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، دیکھیں اس کے اندر ویسے بھی کتنی اس میں برائی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام کیا۔ لیکن بعض دفعہ ہمیں چیزوں کی حکمت نہیں پتہ چلتی، ہم انسان ہی تو ہیں۔ ابھی آج تو بھائی خنزیر کے بارے میں یہ پتہ چل گیا، آج سے 200-400 سال پہلے نہیں پتا ہوگا لوگوں۔ پھر آج مثلاً ہے کہ وہ حجاب کا یا بایا کا یا اس کا، بہت ساری ہمارے ذہن کے اندر باتیں ہیں، ہم بتا دیتے ہیں یہ اس کا فائدہ ہے، دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے۔ بھائی اگر کوئی فائدہ نہیں بھی پتہ چلتا یا کسی چیز کا نقصان نہیں بھی پتہ چلتا تو کیا تم مانو گے نہیں اللہ کی بات؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ الہ ہے۔ اگر حکمت پتہ چل گئی ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پتہ چلی تب بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لاجک نہیں مل رہی، تو اس لیے میں کیوں مانوں۔ اور بےچارے لوگ اتنے پاپڑ بیل رہے ہوتے ہیں کہ ہائے ہم کدھر سے کوئی چیز نکال کے لائیں کہ ہم ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ بھائی کیوں سیٹسفائی کرنے کی کیا ضرورت؟ جس بندے نے مان لیا کہ اللہ میرا الہ ہے، اس نے مان لیا کہ اس کی حاکمیت میرے اوپر ہے، اس نے مان لیا کہ وہ میرا ماسٹر ہے، ماسٹر جو مرضی حکم دے۔ آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ کیا آپ کہیں جاب کرتے ہیں، اپنے باس سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیوں مجھے دیا کام، وہ کیوں دیا، پہلے مجھے اس کی حکمت بتائیں، میں نہیں اس طرح مانتی، میں تو نہیں ایسے کام کروں گا۔ وہ آپ کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے، کہیں گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، جائیں یہاں سے، کیونکہ آپ نے اس کمپنی میں جاب کی تو آپ کا یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ جو کام آپ کو دیا جائے گا آپ کریں گے۔ جب جاب لی ہے تو آپ نے یہ ماننا ہے، اسی طرح آپ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ماننا ہے جو اللہ مجھے کہے گا میں وہ کروں گی۔ پھر یہ کیوں اور کیسے اور اس کا کیا سوال ہے؟ اور دوسرے بیچارے مسلمان پریشان ہیں، ہائے اب ہم کیا جواب دیں، اب کہیں سے ایسی کوئی خوبصورت باتیں نکال کے لائیں جس سے یہ سیٹسفائی ہو جائیں تو پھر ان کو سکون ملے۔ نہیں، اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بس جو چاہے وہ فیصلہ دے، نو کوسچنز۔ کہ مومن کی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے، جب وہ ایمان لایا ہے اس نے ماننا ہے کہ میں ایک پابند زندگی گزاروں گی، آزادی کے باوجود میں اللہ کی احکامات کی پابند ہوں، میں ان میں جکڑی نہیں ہوں۔ تو اب نہ کسی اور کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان یہ سوال کر رہا ہے تو میں کیا کروں، اب مجھے پتا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتا چلتا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میرے لیے آیت کا یہ حصہ کافی ہے جہاں پہ اللہ نے حلال اور حرام بتایا نا۔ یہ آپ ہر فیز آف لائف کے لیے اپلائی کریں، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، کوئی فیصلہ بھی جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اس کی مرضی ہے وہ دے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے، کیوں؟ اور بے شمار سوالات ہیں, بے شمار آئے دن لوگوں کے, فلانا جنت میں کیوں جائے گا, وہ جہنم میں کیوں جائے گا, وہ ایسا کیوں ہوگا, ان کے اوپر کیوں نہیں بارش برستی, وہ فاقوں سے کیوں مر رہے ہیں, اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا, ویسا کیوں نہیں کیا. وہ جو فیصلہ چاہے کرے, آپ سے پوچھنے کا مکلف ہے کیا, وہ پابند ہے کیا کہ وہ آپ سے پوچھ کے فیصلے فرمائے. تو اتنا کافی ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے یہ, اور اس کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے, بس دیٹس اٹ. آگے میرا کوئی وہ نہیں بنتا کہ مجاز نہیں ہونی چاہیے کہ میں آگے کوئی سوال کروں. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, دوبارہ اب ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کی شعائر کو حلال نہ کرو. حلال نہ کرنے کا مطلب کیا, یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو, اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اچھا, ایک تو بات پہلے یہ اس کا شان نزول سن لیں. ان کی شان نزول میں اس آیت کے کچھ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ تو حدیبیہ کا ہے, اور جگہوں پہ بھی اس کی تفصیل آئے گی, مگر یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دوں تاکہ آسانی ہوگی سمجھنے میں. ہجرت کا جو سکسٹھ ایئر تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے. 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ احرام میں عمرہ باندھ کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے مکہ والوں کو اطلاع دی کہ ہم کسی جنگ یا جنگی مقصد کے لیے نہیں آئے, ہم صرف عمرے کے لیے آئے, ہمیں عمرے کی اجازت دے دو. تو انہوں نے اجازت نہیں دی, اور بڑی سخت اور کڑی شرطوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا. آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کی جو شرطیں تھیں وہ بہت سخت تھیں. تو ان کو مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اب آپ اپنے احرام اس وقت تو کھول دیں, اس وقت واپس جائیں, اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں اور ہتھیار ساتھ نہ ہو, صرف 3 دن کے لیے آپ آئیں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے. اور بھی بہت ساری شرطیں تھیں, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب. تو اس وقت ان شرطوں کا ماننا مسلمانوں کے لیے بظاہر بہت ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو گرا کے یہ معاہدہ کر رہے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ سب مطمئن ہو کے واپس چلے گئے. پھر 7 ہجری میں دوبارہ ذی قعدہ میں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ عمرہ قضا کیا تھا. تو واقعہ حدیبیہ اور اس کے اندر یہ جو توہین آمیز شرائط صحابہ کے دلوں میں بہت ان کو تنگ کرتی تھی کہ ہم نے اتنے انہوں نے ہمیں گرا کے ہمارے ساتھ یہ مطلب معاہدہ کیا ہے. تو ان کے دل میں نا مشرکین مکہ کی طرف سے انتہائی نفرت اور بغض پیدا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات سمجھ لیں. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مشرکین مکہ میں سے حتیم بن ہند اپنا مال تجارت لے کر مدینہ آیا, اور مال بیچنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور بڑے منافقانہ طور پہ اپنا ارادہ ظاہر کیا اسلام لانے کا تاکہ مسلمانوں سے مطمئن ہو جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی وحی کے ذریعے ان کو خبر مل گئی تھی, صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی آنے والا جو شیطان کی زبان سے بولے گا. اور جب یہ واپس گیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ اور غداری کے ساتھ لوٹا تھا. اس نے آگے کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے رکھا نہ تھا کہ توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ہے اسلام اور اس کے ارکان اور یہ, تو اس نے کہا آپ کا دین تو بڑا سخت ہے, میں تو اپنے جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ دین ہے, اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے, میں مسلمان ہوں, اگر نہیں مانے تو میں بھی نہیں ہوں گا. اور یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کے سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا جہاں مدینہ والوں کے جانور چر رہے تھے, اور ان کو ہانک کے ساتھ لے گیا, یعنی جانور بھی چرا لیے. صحابہ کو اس کی جب اطلاع ہوئی تو انہوں نے پیچھا کیا, لیکن وہ جا چکا تھا. پھر جب ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے لیے جا رہے تھے تو دور سے تلبیہ کی آواز سنائی دی. دیکھا کہ یہی حتیم بن ہند جو ہے اہل مدینہ کے ان جانوروں کو جو وہ مدینہ سے چوری کر کے لے گیا تھا بطور قربانی ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا ہے. اس وقت صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس پر حملہ کر کے نا ہم اپنے جانور چھین لیں اور اس کو یہیں ختم کر دیں. اچھا, تیسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان میں مکہ فتح ہوا, اور تقریباً پورے عرب پر اسلام کا قبضہ ہو گیا مسلمانوں کو, اور مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتقام کے آزاد فرما دیا. وہ آزادی کے ساتھ اپنے کام کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ اپنی جاہلانہ طریقے کے اوپر حج اور عمرہ کی رسوم بھی ادا کرتے رہے. اس وقت بعض صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی، انتقام لینے کا جذبہ آیا کہ انہوں نے ہمیں جائز ایک طریقے کا اور حق طریقے پہ ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں روکا تھا، ہم یہ تو ناجائز کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ الٹے پلٹے کام کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیوں چھوڑیں، پہ ان پہ حملہ کریں، ان کے جانور چھین لیں، ان کو ختم کر دیں، انہوں نے بھی تو ہمیں روکا تھا اس وقت، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ چند واقعات تھے جن کی بنا پہ یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی، نہیں، شاعر اللہ کی تعظیم تمہارا فرض ہے، چاہے کوئی دشمن آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس میں خلل نہیں ڈالنا۔ تو یہاں پہ اب یہ سمجھے اس بات کو کہ ایک تو انہوں نے عمرے سے روکا مسلمانوں کو، تو اب مسلمان جب واپس جا رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کا ارادہ ہوا کہ دیکھو ہمیں انہوں نے، مسلمان ہیں ہم، ہمیں انہوں نے روک دیا اور یہ کافر جا رہے ہیں مکہ، تو ہم ان کو کیوں نہ روکیں، ہم اپنا انتقام لیں نا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم کیوں نہ کریں، انہوں نے ہمیں روکا ہم کیوں نہ روکیں، ہم کیوں نہ ان کے جانور ہدیکے چھین لیں، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نہیں، یہ شاعر اللہ ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ شاعر اللہ، اب کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانی ہے؟ اب شاعر اللہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جس چیز کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جائے، سن کیا ہو سکتی ہیں چیزیں، خانہ کعبہ بھی ہے، پھر آپ ہدی کے جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، پھر کلام پاک قرآن کریم شاعر اللہ میں سے ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہیں نا، شاعر ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو سورہ حج میں آیت 32 میں فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی بات ہے، یہ پتہ چلتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے، تو اس لیے شاعر جو علامت ہے، نشانی ہے اللہ کی، کعبہ ہے، اس کا رسول ہے، مسجدیں ہیں، یہ سب شاعر اللہ ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کرو۔ اور کیسے ان کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے گا؟ جب لوگوں کو روکا جائے گا وہاں جانے سے، خاص طور پہ تو یہاں پہ حج اور عمرہ کے لیے جو جانے والے لوگ تھے ان کو روکا جانے کا ارادہ مسلمان کر رہے تھے، اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے، لیکن ویسے بھی جو بھی حج کے اعمال ہیں، عمرے کے اعمال ہیں، جو وہاں پہ جگہ ہیں حج اور عمرے کی، وہ سب شاعر اللہ میں سے۔ اب آپ دیکھیں کسی کو احرام میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک دم جیسے شاعر اللہ لگتا ہے نا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، آپ چاہے ایئرپورٹ پہ کھڑے میں، یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کھڑے میں آپ نے کسی کو احرام میں دیکھا جا رہے ہیں حج عمرے کے لیے، تو ایک دم آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اللہ یہ جا رہے ہیں اللہ کے گھر، تو وہ سارے اعمال بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، جو دین کی پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ یہ سب جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو، یہ رہتی دنیا تک ایک میسج تمام مسلمانوں کو دے دیا گیا، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، نہ اپنی مرضی کرنی ہے ان معاملات میں، ان سارے اعمال کو بھی پورا کرنے دینا ہے اور پورا کیا جانا ہے، اور اس میں لمٹس کراس نہ کی جائیں۔ وَلَا شَهْرَ الْحَرَام، اور نہ شہر حرام کی کو تم حلال کرو، شہر حرام کو حلال کیسے کرنا، یعنی اس کی بے حرمتی کرنا، اس کو ڈسپیکٹ کرنا۔ شہر الحرام کون کون سے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم تو ایک ساتھ ہیں، ان میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، ذی قعدہ میں قافلے چل پڑتے تھے، ذی الحج میں حج ہوتا تھا، پھر واپسی آتے آتے محرم شروع ہو جاتا تھا، تو دیکھیں، اور رجب میں لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے، ان میں لڑائی جھگڑا لوٹ مار قتل و غارت اس سب حرام کر دی گئی، یہ ویسے بھی حرام ہے مگر شہر الحرام کی اپنی رسپیکٹ ہے، یہ حرام مہینے ہیں، ان میں ایسی کوئی بھی کام کرنا، مثلا حاجیوں کو تنگ کرنا، ان کو لوٹ لینا، ان کو ستانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، جنگ شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وللہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کو، ان کو بھی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا، ان کو ڈس رسپیکٹ کرنے کا مطلب کیا، ان کی بے حرمتی کرنا کیسے ہوگی، کہ مثلا ان کو مارنا، یا ان کو ان کا شکار کر لینا، یا ان کو چھین لینا، ٹھیک ہے، جیسے اس نے کیا تھا چوری کر کے لے گیا تھا جانور اور ان کو لے کر آ رہا تھا, تو مسلمانوں نے کہا ہم اسے چھین لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہدی کے جانوروں کو, قربانی کے جانوروں کو, یہ اللہ کے ہاں ہدیے کے طور پہ لیے جا لے کے جائے جا رہے ہیں نا, تو یہ تو اللہ کے حج کے موقع پہ حرم ان کو لے جایا جا رہا ہے, تو اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے لیے ہدیے کے طور پہ, تو ان کی بھی رسپیکٹ ایک ہونی چاہیے. ان کو اللہ کے گھر تک پہنچنے سے روکا نہ جائے, ولل قلائد اور نہ پٹے والوں کو جن کے گلے میں پٹا ہے کہ پتہ چل رہا ہے, یہ اسی کی تاکید ہے ہدی کی, وہی چیز ہے کہ یعنی جن کے گلے میں پٹا ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے یہ جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں, لے جائے جا رہے ہیں, تو راستے میں ان کو کوئی نقصان نہ دیا جائے. یہ بھی آتا ہے کہ ان کو خوب کھلایا پلایا جائے, یہ بھی آتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے راستے کے جانور ہیں نا, تو ان کو بھی ایسے نہ کیا جائے کہ مارا پیٹا جا رہا ہے یا ان کو اس طرح سے کوئی ان کو کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کی جا رہی ہے, یہ نہ کیا جائے. جیسے بعض سلف کا قول ہے کہ تعظیم یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح رکھا جائے, خوب کھلایا جائے اور مضبوط اور موٹا کیا جائے. اسی طرح ولا آمینا اور نہ ارادہ کرنے والوں کو, کس چیز کا ارادہ کرنے والوں کو, البیت الحرام بیت حرام کا, وہ لوگ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر رہے ہوں. کون لوگ اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں, جو حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو بھی ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو, ان کو بھی حلال نہ کرو. حلال کرنے کا مطلب کیا, یعنی ان کو تکلیف دے رہے ہیں, ان کو ستا رہے ہیں, ان کو روک رہے ہیں, ان کو لوٹ رہے ہیں, تو ان یہ نہیں کرنا. اور آج دیکھیں حاجیوں کی جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کا ارادہ کرے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. اس نے احرام پہنا ہوا وہ بھی شاعر اللہ ہے, اس کو بھی اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی. کیوں, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, وہ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کا ارادہ کیا ہے, اور اس کا مطلب یہی ارادہ ہونا چاہیے بھی حج عمرہ کرنے والے کا کہ ثواب ملے مجھے اللہ کا فضل. فضل کیا ہوتا ہے, حق سے زائد, آپ کا حق نہیں لیکن اس سے زائد آپ کو دے دیا جائے, تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ ثواب دے, اجر دے اور جنت اور اس کی رضا مل جائے. یہ ہونی چاہیے ہماری نیت, ہمارا مقصد کہ میں اس لیے حج کے لیے جاؤں, اس کے لیے عمرے کے لیے جاؤں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب تم حلال ہو جاؤ, حلال ہو جاؤ اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ لیں, یعنی احرام کی حالت سے نکلو. پہلے احرام کی حالت تھی نا, احرام کی حالت کون سی ہوتی ہے, جس میں کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں, مثلا شکار کھیلنا حرام ہے نا, مثلا بال توڑنا حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اب حلال ہو جاتے ہیں جب آپ, تو احرام کی حالت سے نکل آتے ہیں تو حلال ہو گئے. اب حلال ہو گئے فسٹ آدھو, تو اب شکار کر لو. اب یہ اجازت ہے, یہ نہیں ہو کہ حکم ہے کہ ضروری ہر ایک نے شکار کرنا, نہیں, پہلے منع کر دیا گیا تھا نا کہ اس حالت میں نہیں آپ شکار کر سکتے, نہ کھا سکتے. اب رخصت مل گئی کہ جس وقت احرام کی حالت سے نکل آئیں گے تو اب آپ کو چھٹی مل گئی, اب آپ شکار کر سکتے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. دیکھو, یاد رکھنا, کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا, انہوں نے زیادتی کی تھی, یہ تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے, تمہیں نہ اکسائے کسی کی دشمنی کہ تم بھی زیادتی کرو. ٹھیک ہے, نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی, یعنی جب آپ کی دشمنی ہے کسی قوم سے, اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, انہوں نے تمہیں 6-7 سال تک روک کے رکھا, تم حرم جا ہی نہیں, دیکھیں مسلمان کا جب سے ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد جا ہی نہیں سکے, نہ کوئی حج نہ کوئی عمرہ, اب اتنے سالوں کے بعد اگر جا رہے ہیں تو ان کی طرف سے کتنی غلط بات ہوئی کہ انہوں نے روک دیا, حالانکہ حرم سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا, انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا جب تم عمرے کے لیے جا رہے تھے, اب یہ تمہیں بھی آمادہ نہ کرے ان تعتدوا کہ تم اب زیادتی کرو. اس کا مطلب کیا ہوا, زیادتی کا جواب زیادتی سے دینا اس سے منع کیا جا رہا ہے. انہوں نے تو برا کیا. دنیا میں لوگ دشمنی کرتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہاں پہ فرما دیا گیا نہیں, دشمنی ہے, انہوں نے برا کیا ہے, مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بھی ظلم کا جواب زیادتی کا جواب زیادتی سے دو. انہوں نے روکا, اب اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا, تم بھی روکو. لیکن دیکھیں ہمارا پیارا دین ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا. حالانکہ مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا تھا, احرام پہن کے آئے ہوئے ہیں, جانور ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں, اور اس پہ بھی ان کو روک دیا جائے. اب مسلمانوں کو جب غلبہ ملا, جب مسلمانوں کو کے پاس چانس تھا کہ اب وہ اس زیادتی کا بدلہ لیں, تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا, منع کر دیا, نہیں تم نہیں یہ کر سکتے. اللہ اکبر. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اتنا زبردست رول ہمیں دے دیا گیا, تم نے تعاون کرنا ہے کس پہ, نیکی پہ. ایک رول ہے زندگی کا, جب نیکی کا کام ہو تو اس میں ضرور کوآپریٹ کرو, ضرور آگے بڑھ کے دوسرے کا ساتھ دو, ہیلپ کرو. لیکن یاد رکھو جب کوئی برائی ہو تو اس میں کوئی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دنیا میں جو بھی کوئی کام ہوتے نا بغیر کوآپریشن کے نہیں ہو سکتے, چاہے آپ کوئی بھی کام کر لیں, ایک دوسرے سے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں تو کام چلتے ہیں. مثلا ایک بزنس مین ہے, وہ بزنس نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس گاہک نہ آئے. گاہک آئے گا, کتنا بھی بڑا بزنس مین ہے, کتنا پاورفل آدمی, اس ایک بندہ ہے وہ اس کو ووٹ ملے گا تو وہ صدر بنے گا. ایک بندہ ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے, اس کے پاس گاہک آئے گا تو اس کا کاروبار چلے گا. اسی طرح تعاون نیکی میں بھی ہوتا ہے اور تعاون بدی میں بھی ہوتا ہے. نیکی اور پرہیزگاری کے جتنے کام ہیں تو کہا گیا جو بھی کرے اس میں تعاون کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی یہ نبوت نہیں ملی تھی, اس سے پہلے کا واقعہ یہ کہ مشرکین مکہ نے ایک عہد کیا تھا کہ اب سے ہم اپنے قبیلے کا کوئی آدمی ہو یا کوئی بھی بندہ ہو ظلم میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, جو حقدار ہے اس کا حق اس کو دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے, اس وقت بھی تعاون کیا تھا. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ تعاون کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا میرا ہے یا کوئی غیر ہے, میری برادری کا ہے یا غیر برادری کا ہے, میرے ملک کا ہے یا کسی غیر ملک کا, یہ نہیں چیک کرنا میرے مذہب کا ہے یا کسی اور ملک. جب نیکی میں تعاون ہوگا تو وہ کسی ملک کسی مذہب کسی چیز کا بھی ہو اس میں تعاون کرو. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے میری برادری کا ہے تو وہ تو نیکی ہو گئی, اگر باہر کا کوئی آدمی چاہے کتنی بھی نیکی کر رہا ہے میں اس سے نہیں کوآپریٹ کروں گی کیونکہ یہ تو کوئی اور کر رہا ہے نا. کافر بھی ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں تو تعاون کرو, وہ اپنے حساب سے جا رہے ہیں اپنے طریقے سے وہ عمرہ کریں گے, لیکن تعاون کرو کیونکہ ایک نیکی کے کام کے لیے تو جا رہے ہیں نا, ان کو کہا جا رہا ہے. لیکن گناہ کے کام میں چاہے اپنے مذہب کا بھی کوئی بندہ ہو ہرگز تعاون نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں, مظلوم کی تو سمجھ آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ روکو, اس کا ہاتھ روک کے یہ اس کی مدد ہے کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا. وہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے لگا ہے, کسی کا حق مارنے لگا ہے, کسی پہ تہمت لگا رہا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے میرا اپنی بہن ہے میرا اپنا بھائی ہے تو اس لیے کوئی بات نہیں میں بھی اس کے ساتھ تعاون کروں دوسرے کا حق مارنے میں. پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا, کہیں ڈاکہ ڈالنے لگتے تھے اپنا آدمی کمزور پڑ گیا تو اس کا ساتھ دیتے تھے, کوئی ظلم کر رہا ہے لیکن ہمارا اپنا ہے تو اس کا ساتھ دیتے تھے, یہ جاہلیت کا طریقہ تھا. اسلام کہتا ہے نہیں روکو اس کو. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام جو ہے نا پوری انسانیت کا رکھوالا ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا اور کسی سے بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں سے ہو رہا، کسی سے بھی ہو رہا ہے، اس کو روکنا یہ مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ اس کو کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کرو، ظلم کو روکنا نیکی ہے۔ اور اگر زیادتی مسلمان کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا ساتھ دو، ولا تعاونوا، نہیں تعاون کرنا تم نے گناہ میں، چاہے وہ اپنے مسلمان ہے لیکن ہاں کیا کریں، مسلمان تو ہے نا اس لیے میں ان کا ساتھ دے رہی، نہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں جا، کیونکہ تعاون کے بغیر میں نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز پنپ نہیں سکتی، ہم کدھر کدھر تعاون کرتے ہیں، تعاون کرتے وقت ہم کیا سوچتے ہیں، ضرور سوچا کریں، جب بھی آپ کسی سے کوپریشن کرنے لگے نا، کسی ہیلپ کر رہے ہیں، کسی کو انکریج کر رہے ہیں، کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ برائی میں کر رہی ہوں یا بھلائی میں کر رہی ہوں، اس کو آگے بڑھا رہی ہوں میں کس میں، نیکی میں، میری کوئی زبان سے قبول ہے یا میرا کوئی کام ہے جو میں کر رہی ہوں، کیا وہ اس کو برائی میں بڑھائے گا یا بھلائی میں بڑھائے گا، میں کس میں تعاون دے رہی ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ مثلا دیکھیں، کوئی آپ کو کسی ایسی مجلس میں بلاتا ہے جس میں بدعت ہے یا جو گناہ کی مجلس ہے، وہاں جانا بھی ایک تعاون ہے جو آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیسے ہے وہ تعاون؟ آپ کہتے ہیں ہم تو بس گئے تھے، کیا کریں بچے ضد کر رہے تھے، کیا کریں وہ ایسے ہے ویسے ہے، نہیں وہ آپ جتنا مرضی سمجھیں کہ یہ غلط مجلس ہے، نہیں دل میں تو میں غلط سمجھتی ہوں، نہیں دل میں آپ نے غلط سمجھا لیکن آپ کا تعاون، آپ تو دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ وہ یہ کام کرے، کیسے سپورٹ کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اس کو انکریج کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اپنا یعنی اپنی اپنا یس دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ اس میں ساتھ ہوں اس چیز میں۔ کیونکہ آپ اگر سب یہ سوچ لیں کہ ہم نے برائی میں تعاون نہیں کرنا، کسی بری مجلس میں، کسی بری گیدرنگ میں، کہیں جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو وہاں پہ ہم نے تعاون نہیں کرنا، تو مجھے بتائیں جس نے وہ پارٹی یا وہ مجلس یا وہ جو بھی گیدرنگ رکھی ہوگی، اس نے مثلا 100 لوگوں کو بلایا، اس میں سے آپ 99 لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے تعاون کرنا ہی نہیں برائی میں، 99 لوگ نہیں جائیں گے، ایک بندہ آ بھی گیا تو کیا اس کی مجلس میں وہ رونق ہوگی؟ کیا اس کی مجلس سج سکے گی؟ آپ جاتے ہیں تو مجلس سجتی ہے نا، آپ تعاون کرتے ہیں تو اس کی گیدرنگ بنتی ہے نا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں میرے جانے سے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا، آپ کے نہ جانے سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ سب لوگ اگر یہ سوچ لیں کہ میں نے تعاون نہیں کرنا گناہ پہ، زیادتی کے کاموں پہ، غلط کام ہے یہ، میں اپنا حصہ نہیں ڈالوں گی اس میں، میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گی، تو یقین جانے وہ کام نہیں کر پائے گا۔ اب اس کو پتا چلے گا کوئی آئے گا ہی نہیں تو کیسے رکھے گا یہ مجلس، اور ہم کبھی رشتے داروں کے خوف سے، کبھی کسی کے خوف سے نہیں تعاون کرنے لگتے ہیں گناہ میں بھی، اگر ان کو یہ پتا چل جائے، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ فلاں بندی صرف نیکی میں تعاون کرتی ہے اور کسی جگہ میں نہیں کرتی، تو وہ کبھی آپ کو پوچھیں گے ہی نہیں برائی میں تعاون کرنے کے لیے۔ لیکن چونکہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، ہم خود ڈگمگاتے ہیں، ہم خود ڈرتے ہیں، تو پھر لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھلائی میں یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کر رہا ہے، برائی میں یہ مت دیکھو کہ میرا کتنا پیارا ہے، میرا کتنا قریبی ہے، یہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، مت مدد کرو۔ آپ سے کوئی کہے کہ مجھے اپنا فون دے دے، میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنی ہے، آپ نے فون دے دیا، میں خود تو نہیں نا کر رہی، لیکن آپ نے تعاون کیا اس کے ساتھ، آپ نے کوپریٹ کیا تو وہ بات کر رہی ہے نا، اس لیے ہمیشہ تعاون کرنے سے پہلے دیکھیں، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تعاون کرتے ہیں نیکی میں تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا نیکی کا جتنا کرنے والے کو ملے گا، اور اگر آپ برائی میں تعاون کرتے ہیں تو آپ کا بھی برائی میں حصہ پڑ گیا، آپ بھی برائی میں اتنے ہی شامل ہیں۔ آپ کسی غلط مجلس کے لیے ڈیکوریشن کر رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، نہیں میں آؤں گی نہیں لیکن میں تمہاری اس میں ہیلپ کر رہی ہوں، دیتی ہوں، کھانا پکا دوں گی، یہ کر دوں گی، میں تمہارے گھر کو سجا دوں گی، بنا کر دوں گی، یہ سب تعاون ہے، آپ کے بغیر نہیں وہ کر سکے گی۔ تو یاد رکھیں، دشمنی بھی ہو، کافر بھی کوئی ہو، اگر وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی جیسے چیریٹی ورک ہے، کبھی یہ کینسر کے خلاف کوئی چیز کرتے ہیں، کبھی کوئی اور ایسی کسی جگہ سیلاب ہے، کسی جگہ کوئی قحط آ گیا ہے، کسی جگہ کوئی اور آسمانی آفت آ گئی ہے، اس کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو تعاون علی البر و تقویٰ، وہ چاہے کافر ہیں لیکن تعاون کرو تم، یہ نیکی کے کام ہے، اچھائی کے کام ہے۔ اور مسلمان ہے چاہے وہ کوئی کانسرٹ کر رہے ہیں، مہندیاں کر رہے ہیں، گونڈے کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کی کام ہے یا زیادتی کا کام ہے یا بدعتوں کا کام ہے، مت تعاون کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جائے تاکہ اس کی مدد کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، وہ یقیناً دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ظالم ہے لیکن میری امی ہے، میں کیا کروں، میری بہن ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، یہ فلانا ہے میرا یا مجھے اس سے فائدہ ملنا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ چل پڑے جبکہ آپ کو پتہ ہے نہیں یہ ظلم کر رہا ہے، اور دل میں آپ جانتے ہیں اتنی بڑی وعید ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس اصول کو یاد رکھیں گے نا، تعاون علی البر و تقویٰ ولا تعاون علی الاثم والعدوان، تو صحیح ٹریک پہ رہیں گے ہم، اس کو زندگی کا اصول بنا لیں، میرا رول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اکثر ان کاموں میں زیادہ شوق رکھتے ہیں نا تعاون کرنے کا، جہاں پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہو، بڑی شاباش مل رہی ہو، جہاں پہ کوئی نام مل رہا ہو، کوئی شہرت مل رہی ہو، اور باقی اور نیکی کا کوئی بھی کام ہو ہم کہتے ہیں اس میں کیا فائدہ تعاون کرنے کا، اس میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو تعاون، یہ سب چیزیں پیچھے چھوڑ کے بس دیکھنا ہے کہ کاز کیا ہے، اس کاز کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے۔ فتق اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے سزا دینے والا۔ یہ ساری حلال حرام چیزیں بتا کے یہ بتا دیا گیا، عقوبت خانے کہتے ہیں نا ٹارچر سیلز کو، عقوبت خانہ، تو جو اللہ تعالیٰ کا ٹارچر سیل ہوگا نا، عقوبت خانہ، سوچیں وہ کیسا ہوگا۔ دنیا کا ٹارچر سیل سوچ کے انسان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اللہ عذاب دینے میں، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اللہ سے ڈرو۔ جو چیزیں اس نے حرام کر دی ہیں اور جو اس نے احکامات دے دیے ہیں ان کا پاس رکھو۔ اب یہ عدل کی جہاں پہ بات آتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عدل کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، بلکہ بعض سلف کا قول ہے، بزرگوں کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ کوئی تجھ سے تیرے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تو بھی تجھے چاہیے کہ تو اس کے بارے میں اللہ کی فرمان برداری کرے، کیونکہ عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ اگر عدل ختم ہو جاتا ہے نا، تو انصاف ختم ہو جائے، عدل ختم ہو جائے، آسمان اور زمین بھی قائم نہیں رہیں گے۔ تو اگر کوئی قوم دشمنی میں تم سے کوئی زیادتی کرتی ہے، انصاف نہیں کرتی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کرتی ہے، تم نے نہیں کرنا، تم نے پھر بھی اللہ کی فرمانبرداری میں قائم رہنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے، یہ بھی بہت ایک سنہری اصول ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ کہہ کے بات کو کرتے ہیں نا، اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ یہاں پہ مسلمانوں کو کہا گیا اس نے بھی تو تم سے ایسے کیا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی نا، حالانکہ کیا تھا نا انہوں نے، غلط کیا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے نہیں تم نہیں ایسے کرو گے۔ اب حلال حرام سے متعلق ایک اور بات، حرمت علیکم المیتۃ، تو حرام کر دیا گیا تم پر مردار۔ مردار کیا ہوتا ہے؟ جو مر جائے خود بخود، نہ اس کو ذبح کیا گیا، نہ شکار کیا گیا، خود مر گیا، ڈیڈ، जैसे आप आज समझ सकते हैं, जैसे पूरी गर्दन काट दी जाए तो वो मुर्दार है ना, क्योंकि खून भी नहीं बहा, वो मर गया बस। अब उसकी डिटेल कैसे मरने पे है वो आगे आ रही है। तो नंबर वन है मुर्दार जो है, मरा हुआ जो है वो हमारे लिए हराम है, मरा हुआ जानवर। वह दम और खून, बहता खून जो है वो भी हराम है। जो गोश्त के साथ आप देखते हैं ना लगा हुआ, या आप धोते हैं तो उस वक्त जो निकलता है वो नहीं हराम, ठीक है। या कीमे में आप देखते हैं उसके अंदर भी होता है तो वो ओके है। सूरतुल बकरा आयत 173 में आप इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं, वैसे दोबारा उन नोट्स को खोल के भी देख लीजिएगा। वलहमुल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, अब यहाँ पे आया गोश्त खिंजीर का, तो क्या फिर उसकी हड्डी चर्बी वगैरह ये क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, जिसका गोश्त दिया गया ना तो उसकी हर चीज ही हराम है, कोई चीज भी उसकी यूज नहीं कर सकते, ना गोश्त ना हड्डी ना उसकी जेलेटन ना उसकी कोई बाल ना उसकी कोई खाल, कोई चीज नहीं, सब हराम है। जैसे इसको कभी साबुन में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में अगर इस्तेमाल किया जाए वो भी नहीं कर हम यूज कर सकते, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने शराब, मुर्दार, खिंजीर, बुतों की तिजारत को मना फरमाया। पूछा गया या रसूलल्लाह मुर्दार की चर्बी के बारे में क्या इरशाद है, या वो हम कश्तियों पे चढ़ाते हैं, खालों पे लगाई जाती है, चिराग जलाने के भी काम आती है, आपने फरमाया नहीं नहीं वो हराम है। तो जैसे मुर्दार है, खून है, और ये इसका गोश्त भी और इसकी सब चीज़ें, तो मुर्दार तो एक तरफ, वो तो यानी एक हलाल जानवर भी मुर्दा हो सकता है, खंजीर तो उससे भी मतलब आगे की चीज़ है, पिग स्किन से जूतियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब इसके अंदर हाँ एक और बात इसके अंदर भी ये है कि हम ये समझते हैं कि खंजीर एक लफ्ज़ जो है ना वो कोई गुनाह का लफ्ज़ है, तो देखिए कुरान करीम में ये लफ्ज़ आया है, तो ऐसा नहीं कि अगर इसको बोला तो हमारी ज़ुबान गंदी हो जाएगी। और छोटे होते ये बात एक जहन में डाली गई हमारे मुल्कों में कि ये लफ्ज़ बोलना, हाँ किसी को गाली के तौर पे आप देंगे तो कुत्ता भी कहना गाली है, लेकिन आप वैसे कहेंगे कि कुत्ता जा रहा है तो ये गाली नहीं है, या कुत्ता खाना हराम है तो ये गाली नहीं है, यानी उस लफ्ज़ को बोलने से ये गाली नहीं हो जाती। तो हमारे उसमें अगर इसको खिंजीर को कहते हैं, सुअर कहते हैं, पिग कहते हैं, ये कहते हैं, तो उसी को गाली नहीं बन जाता, या कोई उससे हमारा ज़ुबान काली नहीं हो जाती, वो एक जानवर है, अल्लाह ताला ने उसको खाने के लिए पैदा नहीं किया, बस ये समझे, उसको अल्लाह ताला ने गंदगी उठाने के लिए, सफाई करने के लिए पैदा किया, वो एक जेनेटर है समझ लें, ठीक है। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि वो खाई जाए, मगर ये नहीं है कि उसका नाम लेने से हमारी ज़ुबान काली हो जाएगी। वामा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, और जो पुकारा गया वास्ते गैर अल्लाह के, इसको यानी उसको अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर पुकारा गया, बुलंद किया गया, किसी और का नाम इसके ऊपर लिया गया, जैसे कि उस ज़माने में किसी बुजुर्ग, किसी देवी, बुत, जिन या किसी का भी तकर्रुब हासिल करने के लिए उसके नाम पर मशहूर कर दिया जाता था, ठीक है, उस ज़माने में। आज भी देखें, आज क्या देते हैं, फलां के नाम की चीज़ है, वो तो अपने बुतों के नाम लेते थे ना, हम किसी बुजुर्ग का नाम लेके कहते हैं, वो हिल्ला से समझ आ रही है आपको, पुकारा गया, जिस पे आवाज़ बुलंद की गई, जिसको किसी और के नाम पे मशहूर किया गया, वो। तो आज आप देखते हैं कि ऐसे बुजुर्गों का नाम दिया जाता है कि मसलन इमाम जाफर के नाम के कुंडे हैं, कहा जाता है ना इमाम जाफर के नाम के कुंडे, उनकी किसके नाम से मशहूर किया जा रहा है, ये भी हुर्री मत कह दिया गया। ये लिस्ट बना ले, नंबर वन मईता, नंबर टू दम, नंबर थ्री लहमुल खिंजीर, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी। अब शायद आप उसको कोई हो सकता है कि बकरी का गोश्त हो, अब लेकिन मशहूर किया गया है किसी और के नाम पर, वो नहीं खा सकते, वो हराम है। ये हराम होना ये फिजिकली हराम नहीं है, मगर मानवी नजासत है इसमें, समझ आई, क्योंकि शिर्क की बात आ गई ना इस पे। तो अब यहाँ पे माँ का लफ्ज आया, ये नोट करें, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि جو ذبح کیا گیا صرف وہ, جو کوئی چیز بھی, جو بھی, عربوں میں تو جانور ہی کرتے تھے نا, مگر جو بھی پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے, جو اس کے نام سے مشہور کیا گیا, چاہے وہ جانور ہے, چاہے وہ کوئی مٹھائی ہے, چاہے وہ کوئی حلیم کا کی دیگ ہے, چاہے وہ کوئی کچھ بھی ہے, کسی دوسرے کی نیت رکھنے سے, اس کے نام پہ وہ چیز پکارنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کی دیوی چیز ہے نا, اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, یا وہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو سکتا ہے, یا نظر صرف اللہ کے نام کی مانی جا سکتی ہے, نہ امام حسین کے نام کے کوئی, نہ امام جعفر کے نام کے کوئی, نہ کسی اور کے نام. اسی طرح یہ ان لوگوں کی دیوالی وغیرہ آتی ہے, یہ ہمیں مٹھائی بھیجتے ہیں مثلا, یا آپ کا یہ سٹور وغیرہ پہ جاتے ہیں, وہ بھی فری مٹھائی دے رہے ہوتے ہیں اس دن, کیا اس کو کھانا جائز ہے؟ وہ اپنی دیپاں والی کی, دیوالی کیا ہے, دیپاں والی, وہ اس اپنے بت کے نام کی مٹھائی دے رہے ہیں, اس کے نام پہ پکار رہے ہیں کہ دیوالی کی مٹھائی ہے, کیا کھا سکتے ہیں اس کو؟ مٹھائی میں تو کچھ نہیں, اس کے انگریڈینٹ تو سارے ٹھیک ہے, لیکن اس میں مان بھی نہیں جا سکتا, وہ حرام ہے. ہم ان باتوں کو سوچتے ہی نہیں, کسی نے بھی کوئی چیز بھیج دی فوراً اس کو اٹھا کے کھا لیا. اسی طرح کوئی مسلمان ہے لیکن اس طرح مشہور کی گئی چیزیں, جیسے میں نے جن کے نام آپ کو بھی بتائے, وہ آپ کو بھیجتے ہیں, تو وہ بھی حرام ہے, کیونکہ وہ اللہ کے نام کی نہیں ہے, کسی اور کے نام کی ہے. والمنخنقۃ, اب نمبر 5 کیا ہے؟ منخنقہ. اب یہ جو آگے میں آپ کو چار چیزیں بتاؤں گی, نمبر 5 منخنقہ, نمبر 6 موقوزہ, نمبر 7 متردیہ, نمبر 8 والنطیحہ, اور وما اکل السبوع بھی نمبر 9. یہ 5 سے 9 تک آپ نمبر لگا لیں, یہ ساری ڈسکرپشن ہے میتا کی, مردار کی, ٹھیک ہے. مردار کون سا؟ جو گلا گھٹ کے مر جائے, اسٹرینگل ہو جائے, جیسے اب بکری وغیرہ اپنی رسی کبھی ویسے اتنا گھماتے ہیں گردن میں, اسے مر جاتی ہے, وہ گلا گھٹ گیا اس کا. ول موقوزہ, چوٹ کھا کے مر گئی, مثلا گردن ٹوٹ گئی, کہیں اور سے چوٹ لگ گئی, بعض دفعہ ایک دوسرے سے لڑنے لگتی ہیں تو اس سے مطلب چوٹ لگ جاتی ہے. ول متردیہ, اور بلند جگہ سے گرنے سے مر گئی, کسی پہاڑ سے, کسی بلڈنگ سے, کسی جگہ سے گری تو اس سے مر گئے. اور نتیحا, اور جو ٹکر کھا کے مرنے والی ہے, کسی سے چیز سے ٹکر کھا لی, یا کسی کا سینگ لگ گیا, یا کوئی گاڑی نے ٹکر مار دی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں اکثر یہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے, ڈیئر وغیرہ مرے ہوتے ہیں, گاڑی نے ٹکر ماری, وہ سڑک کے سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو نہیں کھا سکتے. کیا آج کے دور میں ویسے بھی سر پہ جو چوٹ لگا کے, جو ہے نا جی آیا نا موقوزہ, تو چوٹ لگا کے مارنا, چوٹ لگا کے یہ مارتے ہیں, جب انہوں نے ایسی چیز کی ہوتی کہ سر کے اوپر مارتے ہیں, اس سے دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں اب اس کو تکلیف نہیں ہوگی, پھر اب اس کو کاٹ لیتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ بھی حرام ہے, اس کا سر پورا کاٹ دیتے ہیں پھر نا. وما اکل السبع, اور جو درندے نے کھایا, پہلے شیر وغیرہ یا کوئی اور جانور ہے, اس نے شکار کیا, اب اس نے چاہے خون بہا دیا, چاہے گردن سے خون بہا ہے, لیکن آپ کو پتہ بعض درندے ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا کھا کے پھر اس کے بعد باقی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ایسی جانوروں کو بھی کھا لیا کرتے تھے, جو درندے نے کوئی ہرن کا شکار کیا مثلا, اس کو آدھا کھایا آدھا چھوڑا, تو وہ اٹھا کے لے جاتے تھے, کھا لیتے تھے, تو ہمارے لیے وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم, سوائے اس کے جو ذبح کر لیا تم نے. یعنی یہ جو نمبر 5 سے لے کے نمبر 9 تک میں نے آپ کو بتایا نا, منخنقہ سے لے کے وما اکل السبع, یہاں تک یہ جتنے جانور ہیں, اس سے پہلے والے نہیں, یہ جتنے جانور ہیں, ان کو اگر تم نے ذبح کر لیا, یعنی مثلا چوٹ کھائی تھی یا کسی کا گلا گھٹا تھا, تو ابھی وہ مرا نہیں ہے جانور, یا کوئی اوپر سے گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, بالکل ایسے ہے کہ مرنے والا ہے, تو ایک دم پکڑی چھری اور اس کو ذبح کر لیا, تو تب ٹھیک ہے, تب کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا چکر ماری گاڑی نے, اب وہ گرا پڑا ہے لیکن اس کے اندر جان ہے, اب اس کو اگر ذبح کیا तो फिर खाया जाता है। अब इसका कैसे पता चलेगा जिबा किया तो फिर खाया जा सकता है? इसका तरीका ये कि अगर उस वक्त जानवर तड़पता है और उसके अंदर पता चलता है कि इसके अंदर लाइफ थी, इसके अंदर कुछ, इसको झुरझुरी सी आती है, ठीक है, उसको झुरझुरी आई, उसको जिबा किया, पता चला एक जान है इसके अंदर, उसका सलन है, सांस है, वो एक सांस एकदम उसकी निकलती है या पैर हिलते हैं उसके या उसकी आंखें ऊपर को चली जाती हैं, तो तब इसका मतलब उसके अंदर जान थी। और अगर वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है और आप उसको जिबा कर रहे हैं, इसका मतलब खत्म हो चुका था, फिर नहीं खा सकते, ठीक है। यानी चोट लगा है, कहीं से गिरा है, गला घुटा है, लेकिन उसके अंदर स्टिल, या अभी जानवर ने खाया है तो जानवर ने मसलन टांग खा ली अभी, लेकिन उसके अंदर अभी जिंदगी थी बाकी, अब उसको अगर जिबा कर लिया ना तुमने, तब तुम खा सकते हो। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर वमा दुबिहा अलन नुसुब, और जो जिबा किया गया आस्तानों पर, आस्ताने कौन होते हैं कि यानी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बुतों के पास ऐसे नुकीले पत्थर गाड़ दिए जाते थे, वहाँ पे जिबा किया जाता था जानवर को। हालांकि जिबा किया है, जिबा किया है। अच्छा, जिबा के लिए भी क्या शरायत होती है? अल्लाह का नाम लिया जाए, उस पर बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर कहा जाए, और नंबर टू, खून बहे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो खून बहाए और उस पर अल्लाह का नाम भी लिया जाए तो उसको खा लो। अगर मुसलमान जिबा कर रहा है ना और अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो भी खा सकते हैं। और उसमें खून बहाने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि सिर्फ आगे की रगें काटी जाएं तो फिर खून बहेगा, अगर पूरा सर काट दिया जाएगा तो खून नहीं बहेगा। तो जिबा के सिवा जानवर को मारने के जो भी तरीके हैं उनमें खून जिस्म के अंदर ही चिपक जाता है, बाहर नहीं आता, इस वजह से वो मुर्दार हैं, उनको मुर्दार में, मैंने आपको बताया ना मुनखनिका से लेकर ये सुबह तक जितने भी हैं बताए गए, ये सब मुर्दार हैं, क्योंकि इनमें खून अंदर ही रह गया और वो गोश्त के अंदर जज़ब हो जाता है। लेकिन अब ये जो 10th नंबर है ना, नंबर 10 यहाँ पे लगा लें, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, इसको तो ज़िबा किया है फिर भी ये हुर्रिमत अलैकुम है ना शुरू में, ये सब के लिए आ रहा है, फिर भी हुर्रिमत अलैकुम माँ दूबी हालन नुसुब, ये भी हराम है तुम्हारे लिए जो जिबा किया गया है आस्तानों पर। अब जो मैंने आपको बात बताई कि वहां पे तो ऐसे जाहिर है एक बुतों के नाम के ऊपर होता था, लेकिन आज भी मशहूर हो जाता है फलां मुकाम पे कुर्बानी देने से, मन्नत मानने से फलां तकलीफ दूर हो जाती है, फलां के आस्ताने पर जाए वहां पे जाके ये कुर्बानी करें तो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो बात यह है कि ऐसी तमाम जगह नुसुब में ही आएंगे, चाहे वहां पे कोई दरख्त है या वहां पे कोई पत्थर है या वहां पे कोई कब्र है, ठीक है। वो उस जमाने में बुतों के नाम की नजर करते थे, मानते थे और जानवरों को जिबा करते थे, आज कब्रों के नाम पे जानवरों को जिबा किया जाता है, तो उनको भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। यानी ऐसी तमाम जगहें इसमें आ गईं, चाहे वो कोई आस्ताना है किसी का, चाहे वो कोई मकबरा है, चाहे वो कोई दरगाह है जहां पे लोग आके अपनी हाजतें मांगते हैं, और वहां जो दफन हुआ हुआ है उसकी खुशनूदी के लिए जानवर जिबा करते हैं, मुर्गी करते हैं, बकरा करते हैं, या पकी हुई देगें तकसीम करते हैं, उनका खाना हराम है। ये है वा माजूबी हाल नुसुब, ठीक है। हम तो सोचते हैं ना आज तो अल्लाह माफ़ करे, मज़ार जो हैं, कब्रें जो हैं वो आबाद हैं और मस्जिदें वीरान हैं, कब्रों पे तो बड़ी आबादी है, और लोग कहते हैं भाई मुझे ये जो अल्लाह माफ़ करे दाता साहब हैं इनके तो फैल मिलता है, यहाँ पे अजमेर शरीफ है इनके तो फैल मिलता है, तो मुझे तो इन यही खिलाते हैं। और हम भी कह देते हैं नहीं वहाँ जाके खिलाएंगे ना तो फिर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीब लोग होते हैं, तो ऐसी जगहों पे खिलाना, ऐसी जगहों के ऊपर कुर्बानी देना, हालांकि वो ज़िबा की गई है, اللہ کا نام لے کے اس کو جانور کو قربان کیا گیا، صحیح شرائط کے ساتھ کیا گیا، پھر بھی وہ حرام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وما اہلا کی تفسیر ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا نا میتا کی تفسیر تھی، اب یہ وما اہلا لغیر اللہ بھی کی تفسیر ہے کہ وما ذبح علی النصب، جو بھی آستانوں پہ ذبح کیا گیا۔ تو ہمیں اس طرح سے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ انگریڈینٹ کیا ہیں یا ذبح کس طریقے سے کیا گیا، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں ایسی کسی چیز کا تو نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کی گئی ہو۔ ہمیں چٹپٹی دیگیں کھانے کا شوق ہوتا ہے نا، تو بس کوئی بھی کچھ بھیج دے، تو چاہے مٹھائی بھیج دی ہے، چاہے چٹپٹے کھانے بھیج دیے ہیں، وہ نان حلیم بھیج دیا ہے، بس چلو کھا لو۔ تو یہ کیا لکھا ہوا حرمت علیکم، اس کا پھر مطلب کیا ہے وما اہل لغیر اللہ بھی؟ یہاں پہ تو بت تو نہیں لکھا ہوا، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے، چاہے انسان ہے، بت ہے، بت بھی تو انسانوں کے ہی ہوتے تھے، چاہے کوئی پیغمبر ہے، کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے بھی مشہور کیا گیا، ہر چیز صرف اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس لیے اس کا ہی حق ہے، اس کے نام سے ہی آگے دی جائے تو وہ ہم کھا سکتے ہیں، ایک مسلمان کھا سکتا ہے، باقی لوگ تو چلو ہر چیز ہی کھاتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں تم سن لو، تم سب چیزیں نہیں کھا سکتے، تم ایون ذبح کیا ہوا نہیں کھا سکتے، جو کہ کہیں کسی قبر والے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشی لے، اصل میں خوشی اس کی کیوں حاصل کرنی ہوتی ہے؟ بھائی ہم ان کی خوشی لیں گے نا تو کل کو ہمارے کام ہو جائیں گے، اسی لیے تو وہاں جا کے دیگیں دیتے ہیں نا، اور کسی غریب ان کو کوئی اور نہیں ملتا۔ تو یہ حرام ہے کھانا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے۔ اس زمانے میں تو قسمت معلوم کیسے کرتے تھے؟ تیر کے ذریعے۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے، جس میں کسی کو کچھ مل جاتا تھا، کوئی محروم، کسی کا بھی اونٹ پکڑ کے، اس کو شراب پی ہوتی تھی نا، تو کسی کا بھی اونٹ پکڑ لیا، اس کو ذبح کر دیا، اور پھر اس کے بعد تیروں کے ذریعے فیصلہ کیا کہ یہ گوشت کس کو ملے گا، کس کی قسمت کا یہ گوشت ہے۔ تو اس کی ڈھیریاں لگا دیتے تھے گوشت کی، اس پہ جوا کھیلتے تھے، جس کے لیے تیر نکل آتا تھا اس کو پھر سارا دے دیتے تھے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا نا، تو اس وقت دیکھا تھا کہ حرم میں داخل ہوئے تھا تو خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں تیر دیے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا قسم کھا کے کہ یہ دونوں تیر سے فال نہیں نکالتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس طرح سے بھی کیا ہوا تھا کہ ایک تین قسم کے تیر بنائے ہوئے تھے، ایک پہ لکھا ہوا تھا اے فال کر لو، ایک پہ لکھا ہوا تھا لا تفعل نہ کرو، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ ابھی تیر مارتے تھے، اگر تو نکل آتا کر لو تو پھر کر لیتے، اگر نکل آتا نہ کرو تو پھر نہیں کرتے تھے وہ کام، اور اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ تیر پھینکتے تھے۔ یہ سمجھ لیں ایک فارچون ٹیلنگ کی بات ہے نا، غیب کی باتیں جاننے کے لیے کہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں۔ غیب ہے نا قسمت کے حالات، تو قسمت معلوم کرو یہ بھی حرام ہے۔ تو کیا تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا حرام ہے کہ باقی طریقوں سے بھی حرام ہے؟ یہ بتائیں، ہر طریقہ جس سے غیب کے حالات معلوم کیے جائیں، قسمت کے حالات معلوم کیے جائیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ اور ان سب چیزوں کو فرمایا ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بلند درجوں کو وہ شخص نہیں پا سکتا جو کہانت کرے، کہانت کیا فارچون ٹیلنگ کہ قسمت کے حال بتانا، یا تیر اندازی کرے یعنی تیروں سے یہ قسمت کے حال، یا کسی بدفالی کی وجہ سے سفر سے لوٹ آئے کہ وہ میں نے دیکھ لی کالی بلی میرا راستہ کاٹ رہی تھی تو میں واپس آ گیا، اور یا آج میں نے سوچا کہ یہ والی تاریخ ہے مجھے تو یاد نہیں تھا، میں تو سفر پہ نکلا، میں تو واپس آ گیا ہوں، اس تاریخ پہ تو جانا منحوس ہوگا، یا آج میں نے اپنا ہوروسکوپ دیکھا تو ایسا نکلا تو میں سفر سے واپس آ گیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ غیب کو نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا اس کا۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کیا کمائی کرے گا۔ تو کیسے یہ بتا سکتے ہیں؟ کہیں آپ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کہیں طوطا فال نکال رہے ہیں، نکلوا رہے ہیں اپنے لیے، کہیں ہوروسکوپ دیکھ رہے ہیں۔ ہوروسکوپ دیکھنا تو بہت ہی شاید میرے خیال زیادہ ہی پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگوں کا کام سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایڈوانس جو ہو گئے ہیں آپ، تو طوطا فال بےچارے جو بالکل ہی نہیں اتنے پڑھے لکھے ہوتے، غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ دو چار روپے دے کے طوطا فال نکال لیتے ہیں۔ یہ ایڈوانس ہو گئے، یہ ہر رسالے اخبار اس کے اندر ہوروسکوپس دیکھتے ہیں، سٹارز کا معلوم کرنا، ستارہ کس کا کون سا ہے، اس کا اس کے ساتھ میچ کرے گا یا نہیں، لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے آپ کا سٹار کون سا ہے، آپ کا اس کا سٹار یہ ہے تو یہ ایسا ہے، اس کا سٹار یہ ہے تو وہ ویسا ہے۔ یہ حرام کاموں میں سے ہے، حرام میں سے ہے۔ یہ دیکھیں قسمت معلوم کرنا، اس میں سارا لکھا ہوتا ہے، اس سال اب یہ نیا سال چڑھا، اب سارے ہوروسکوپ آ جائیں گے کہ بھائی آ چکے ہوں گے، بلکہ یہ اس فلانے ستارے والے کا یہ سال کیسا گزرے گا، اس کا بزنس چلے گا نہیں چلے گا، وہ ایسی جگہ شادی کرے، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور بھی کئی طریقے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے ان کے زمانے میں تیروں کے ذریعے نکالا جاتا تھا، آج کے زمانے میں اور نئے نئے طریقے آ گئے ہیں، اب تو وہ ٹیرو کارڈ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نمبروں کے سارے طریقے ہیں، ان سے قسمت کے حال بتائے جاتے ہیں۔ تو جس سے بھی یاد رکھے غیب کا حال معلوم کیا جائے تو وہ چیز حرام ہے۔ آج قرآن پڑھنے والے بھی ایسے کرتے ہیں، اور وہ قرآن کو اس میں استعمال کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے ہم نے غیب معلوم کرنا، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے فال نکال رہے ہیں، فلانا صفحہ نکلا ہے، یہ آیت نکل آئی تو یہ ہے، یہ آیت نکل آئی تو یہ مطلب ہے۔ تو قسمتیں معلوم کر رہے ہو نا، تم نے کہا چلو وہ تیروں سے کرتے تھے، ہم قرآن سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ استخارہ۔ اور یاد رکھیں ایک بات، استخارہ غیب معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے، استخارہ باب استفعال سے خیر مانگنا اللہ سے، اللہ اس کے اندر اگر خیر ہے تو یہ کام ہو جائے، نہیں خیر ہے تو نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس طرح استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات، لیکن ہم نے استخارہ چھوڑا، یا جو استخارہ کرتے بھی ہیں وہ پھر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کوئی خواب آئے کہ نہ آئے۔ بھائی استخارہ دعا مانگنا ہے، دعا ہے، وہ کس حدیث یا اس کے اندر ہے کہ آپ کو خواب آئے گا تو اس کی بیس پہ آپ نے کام کرنا، پھر آپ تو وہی کر رہے ہیں استخارے کے ذریعے فیوچر معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں ایک خواب ہو سکتا ہے، اگر آپ کو خواب آ جاتا ہے تو وہ بھی ایک اشارہ مل سکتا ہے آپ کو، یا اللہ تعالیٰ آپ کا کسی اور ذریعے سے آپ کا دل مائل کر سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں، یا آپ کا دل پھیر سکتے ہیں، چاہے وہ خواب ہو چاہے کوئی انسیڈنٹ ہو۔ کبھی کبھی کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا کوئی سوال لے کر آ جاتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے وہ یہ تو میری اسی بات کا جواب ہے، کوئی آپ کے سامنے ایسا انکشاف ہو جاتا ہے، پہلے وہ بات چھپی ہوئی تھی وہ بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں استخارے کا طریقہ بتایا، اور کوئی اس چیز میں مت پڑے کہ وہ غیب کے حالات معلوم کرے، چاہے ہاتھ کی لکیریں دکھا کے غیب کے حال، یہ بھی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے، ہاتھ دکھاؤں میں اپنا، اس کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں کتابیں کہ میں ہاتھ دکھا دکھا کے کیا میرے فیوچر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب جاہلانہ کام ہے، یہ مشرکوں کے طریقے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ نافرمانی ہے۔ اب یہ لسٹ آپ ساری دیکھ رہے ہیں، 11 کاموں کی لسٹ بن گئی نا، اب ان میں سے ہمیں خنزیر کا تو بہت برا لگتا ہے، لیکن ان تستقسم بالازلام یہ ہمیں کوئی فسق نہیں لگتا، کہ نا لسٹ ساری ایک جگہ، جہاں خنزیر کی بات آئی وہیں پہ قسمتوں کے حال معلوم کرنے کی بھی بات آئی۔ اگر یہی اتنی وہ بات یہ قابل قبول تھی تو وہ پھر تو تیروں کے ذریعے ہو، ہوروسکوپ کے ذریعے ہو، ہاتھ دیکھ کے ہو، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس چیز کو ہی حرام کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں سے ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ خنزیر کو حرام سمجھیں لیکن اس ہاتھ دکھانے کو حرام نہیں سمجھتے، ہوروسکوپ کو حرام نہیں سمجھتے، سٹارز کو حرام نہیں سمجھتے، یہ سب نافرمانی کے کام ہے، اور جو یہ کر رہا ہے وہ فسق ہوتا ہے، بڑے گناہ کا کام، اور شرک کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، تو یہ بڑے گناہ کے کام ہیں۔ اور یہ فائنل سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو سوال ہے اس چیز میں کہ قسمتوں کے حال معلوم کرنا کیوں غلط ہے، اس سے کیا ہے وہ ہے، تو بس پھر میں یہی آپ کو بات کہوں گی، ان اللہ یحکم ما یرید، بس اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ دیتا ہے. اب اس کے اوپر آپ نہیں کوسچن کر سکتے کیوں اگر ہم معلوم کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہیں، اس کا جواب دینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، وہ جو چاہے فیصلہ دے. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. آج کا دن کون سا؟ یہ دن ہے وہ جو حجت الوداع کا میں یوم العرفہ کا دن تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع جو آپ کا حج تھا آپ کی وفات سے پہلے جو آخری حج تھا، اس حج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن زندہ بھی نہیں رہے تھے، لیکن اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کافر آج مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے. کیوں مایوس ہو چکے ہیں اور کس بات سے مایوس ہو چکے ہیں؟ یعنی اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس دین کو اب مٹا نہیں سکتے، اب ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. اب یہ بھی ایک پاور ہے. پہلے تو یہ تھا نا، انہوں نے سوچا بدر میں، احد میں، جنگ خندق میں کہیں نہ کہیں ہم ان کو ہرا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ان کا نام مٹ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو اب کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو یعنی یہ دین ہی مٹ گیا. تو ان کا یہی احد میں بھی دیکھیں یہی ان کی کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اس دین کو اب نہیں مٹا سکتے. بات تو اس چیز سے اب وہ مایوس ہو گئے، ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا یہ دین. ایک بہت بڑی بات تھی نا کہ اب یہ اس چیز سے یعنی توحید کو اب یہ مٹا نہیں سکتے، مغلوب نہیں کر سکتے مسلمانوں کو، ان کو کمپرومائز کرنے پہ کہ اب تم اپنا دین چھوڑ دو، اس چیز کے اوپر بھی نہیں لا سکتے. تو اب ان کو پتا چل گیا کہ اب یہ دین پھیلے گا اور اب اس کو ہم نہیں مغلوب کریں کر سکتے. تو اب تم کافروں سے کیا بتا دیا، بالکل بے خطر ہو جاؤ، فلا تخشوہم وخشونی، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو، ان سے مت ڈرو، ان کا خوف دلوں سے نکال دو. اب اس دین کے دشمن جو ہیں اب وہ تو مایوس ہو گئے ہیں، تم کیوں ڈرتے ان سے، اور مجھ سے ڈرو صرف. جتنا جتنا انسان کے اندر علم آتا جاتا ہے نا، اتنا اس کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ آتا ہے. بندوں کا خوف جس کے دل میں ہوتا ہے نا، سمجھ لیں ابھی اس کے اندر علم نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. تو علم لیں گے تو اللہ کا ڈر آئے گا، پھر آپ کو کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرنا. اب دیکھیں اس وقت کیا ہو چکا ہے، یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، حجت الوداع میں یوم العرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت مکہ فتح ہو چکا ہے، پورے جزیرہ عرب پہ اسلامی قانون جاری ہو چکا ہے. تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. یعنی عرفہ کا دن ہے جو سارے سالوں میں سب سے یعنی ایک بہترین دن ہے نا، اور یہ جمعے کا دن تھا، حجۃ الوداع میں عرفہ کا دن جمعے پہ آیا تھا، اور میدان عرفہ میں جبل رحمت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عصر کا وقت تھا، تو مبارک کی مبارک گھڑیاں سب مل گئیں، جمعہ کا دن بھی مل گیا، عرفہ کا دن بھی مل گیا، عصر کا وقت بھی مل گیا، جگہ بھی اتنی مبارک ہے، جبل رحمت ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اپنی ناقہ یعنی اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور وقوف عرفہ میں مشغول تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تو اس وقت پھر وہی کا بوجھ اتنا تھا کہ اونٹنی اسے دبی جا رہی تھی, یہاں تک کہ مجبور ہو کے بیٹھ گئی. تو یہ آیت تقریباً قرآن کریم کی آخری آیت ہے. اس کے بعد کوئی آیت احکام کے متعلق نہیں نازل ہوئی, صرف موٹیویشن وغیرہ کے لیے چاند آیتیں آئی ہیں, مگر ویسے کوئی حکم نہیں آیا, کوئی نیا حکم نہیں آیا اس کے بعد. اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 81 ڈیز کے لیے صرف اس کے بعد زندہ رہے تھے. تو یہ آیت بہت خاص آیت ہے اور بڑا اہتمام ہوا اس آیت کے نازل ہونے کا. ٹھیک ہے نا, دن بھی, جگہ بھی, سب ٹائمنگ بھی, سب کتنا اہتمام ہے. اور کیا اس میں بتایا گیا ہے, وہ دین جو حق کا دین ہے وہ آج مکمل ہو گیا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق آ رہا تھا, ہر زمانے میں آیا, ہر خطے میں آیا, ان کے مناسبت سے آیا, اس نعمت کا ایک حصہ ہر زمانے میں اولاد آدم کو ملتا رہا, لیکن آج وہ بالکل کمپلیٹ ہو گیا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کوئی حصہ ملتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے ملتا تھا, لیکن اس کے بعد جو کوئی اور نئے لوگ آتے تھے ان کے لیے اور نیا شریعت آ جاتی تھی, لیکن اب مکمل ہے. اب اس کے بعد کوئی اور نئی چیز نہیں آنی. اس کا مطلب ہے اس کے بعد نہ کسی اور نئے دین کی ضرورت ہے, نہ کسی اور نئے نبی کی ضرورت ہے, نہ کسی اور نئی شریعت یا کتاب کی ضرورت ہے. مکمل ہو گیا دین, دین کی کمپلیشن ہو گئی ہے. کتنا بڑا آنر ہے اس امت کے لیے کہ اس پہ جا کے دین کی کمپلیشن ہو گئی. دین میں اب کوئی کمی نہیں رہ گئی. تو جب کوئی کمی نہیں رہ گئی, کچھ چیز کمپلیٹ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد تو نئی چیز کی ضرورت نہیں رہتی نا. اسی وجہ سے ایک دفعہ علماء یہود حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن میں تو ایک ایسی آیت ہے, اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو وہ تو جشن مناتے اس دن, عید مناتے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ انہوں نے کہا یہی والی, الیوم اکملت لکم دینکم. تو حضرت عمر نے ان کے جواب میں فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی, اور وہ دن ہمارے لیے تو دو ہی عید کا دن ہے, کیونکہ ایک عرفہ کا دن اور اس کے بعد عید آتی ہے نا, 9 تاریخ کو عرفہ ہوتا ہے نا, تو 10 کو عید ہوتی ہے, اور دوسرے جمعہ کا دن تھا, ہمارے لیے تو عید ہی عید ہے. تو اس کے اندر پھر ان کے جواب میں بھی آپ دیکھیں, حضرت عمر کے جواب میں ایک اصول ہے, ایک اشارہ ہے جو تمام دنیا کی تمام اقوام مذاہب میں یہ ایک اسلام کا ایک ڈسٹنکشن ہے. جو حضرت عمر کا جواب ہے نا, اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے. وہ کیسے ہے؟ ایک فرق ہے, ایک امتیاز ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں ہر قوم, ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے حالات کے مطابق, اپنی جو بھی اپنی تاریخی واقعات ہیں ان کے دنوں کی یادگار مناتے ہیں, عید مناتے ہیں, تہوار مناتے ہیں, کوئی بھی ان کے تہوار ہوتے ہیں, جو بھی ہندوؤں کے اپنے ہیں ان کے اپنے ہیں, کہیں کسی بڑے آدمی کی پیدائش پہ, برتھ پہ, یا کبھی اس کی ڈیتھ پہ, یا جب وہ کنگ بنا تو اس دن وہ عید مناتے ہیں, یا کہیں کوئی خاص ملک یا شہر فتح ہوا, یا کوئی اور ہسٹوریکل ایونٹ ہوا, تو اس ان دنوں کو وہ عید مناتے ہیں. اب اسلام نے شخصیت پرستی نہیں کی کہ کسی بندے کی ڈیتھ پہ یا اس کی پیدائش کو عید کا دن منایا جائے, جیسے پرانے لوگ مناتے تھے. آپ دیکھیں ایک ایگزامپل ہے, ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ فرمایا کہ وہ خلیل اللہ ہیں, ان کے کتنے امتحان ہوئے, انہوں نے سب میں کامیابی حاصل کی, لیکن نہ ان کی پیدائش کا دن منایا گیا, نہ موت کا دن منایا گیا, نہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا اور موت کا دن نہ منایا گیا, ہے نا. ہاں ان کے اعمال جو ان کی دین کے سے متعلق چیزیں تھیں ان کو یادگار بنایا گیا, جیسے قربانی ہے, ختنہ ہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے, منا میں کنکریاں مارنا ہے, یہ سب ان کے کام تھے نا جن کی یادگار ہے. تو یا انہوں نے ایسے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے خواہش کو قربان کر کے, اپنے جذبات کو قربان کر کے, کچل کے جو کام کیے وہ ہیں یادگار, ان کے اوپر بیس کر کے دن منائے جاتے ہیں. تو اسلام میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی موت یا زندگی یا حالات کا کوئی دن منانے کی بجائے ان کے اعمال کے دن منائے گئے, جو ان کی عبادت کے دن. جیسے مثلا رمضان ہے, قرآن کا مہینہ, شب قدر ہے, یوم عرفہ ہے, عیدین صرف دو رکھی گئی ہیں, وہ بھی خالص دینی لحاظ سے. پہلی عید رمضان کے ختم ہونے پہ, دوسری عید حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھی گئی. تو حضرت عمر نے جو جواب دیا نا, اس میں بتا دیا کہ ہماری عیدیں یہودیوں اور نصارہ کی عیدوں کی طرح نہیں ہوتی, کہ جس میں جو کون اس دن پیدا ہوا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ کرسمس منا لیتے ہیں نا, ان کا عید میلاد ہے نا یہ. ان کو دیکھ کے کچھ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ عید میلاد کے نام سے ایک عید بنانی شروع کر دی. اس دن بازاروں میں جلوس نکالتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, جس کی کسی صحابی, تابعی, اسلاف امت کے میں سے کسی کے عمل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا, یہ یاد رکھیں. اور اسلام میں اگر اس طرح سے برتھ ڈیز منانے کی رسم چلے نا, تو 124,000 پیغمبر آئے ہیں, جس میں سے ہر ایک کی نہ صرف پیدائش بلکہ ان کی تو ساری زندگی کارنامے ہی کارنامے ہیں, جن کے دن منانے چاہیے نا. پھر آپ کو انبیاء کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے نا, تو آپ کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جو کارنامے سے خالی ہو, کوئی دن ہی. بچپن سے لے کے جوانی تک آپ دیکھیں امین کا لقب آپ کو ملا, آپ کے کمالات ہیں نا اس وجہ سے ہی ملا. کیا وہ کمال ایسے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کی یادگار منانی چاہیے؟ پھر ہجرت ہوئی, غزوہ بدر ہوا, احد ہوا, خندق ہوا, فتح مکہ ہوا, حنین ہے, تبوک ہے, تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کیا ان کی نہیں یادگار منانی چاہیے؟ اسی طرح آپ کے ہزاروں معجزات ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو دن کیا ہر گھنٹہ ایک یادگار منانا چاہیے پھر ہمیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں, ابھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ 1,25,000, اس وقت 1,25,000 کا مجمع تھا صحابہ کرام کا, جن میں سے ہر ایک سمجھ لیں ایک ستارہ ہے نا. ایک ان کی بھی ایک اگر پیدائش پہ ایک یادگار منائی جائے تو پھر تو آپ سوچیں کہ سارا سال ہم بس یادگاریں ہی مناتے رہیں گے کہ فلاں پیدا ہوا, فلاں ہوا. تو مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس رسم کو ختم کیا کہ ہم کسی کی پیدائش پہ نہیں مناتے کوئی یادگار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن روزہ رکھا, اور وہ پیر کا دن ہے, تو ہر پیر پہ روزہ رکھو ہر منڈے کو. 12 ربیع الاول کی پھر کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے مطابق کرو نا. پھر ابھی کوئی ای میل مجھے آئی, اس کے اندر یہی تھا کہ دیکھیں کیوں نہیں منانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کا آپ محسن کائنات ہیں, یہ ہیں, اور پھر اس کے اندر ساری یہ آیتیں کوٹ کی, اور یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا, تو آپ نے تو خود اپنا یوم پیدائش منایا. تو انہوں نے تو 12 ربیع الاول کو تو نہیں رکھا. کوئی تاریخیں ایسی نہیں ہیں کہ جو تاریخ کو ایک دن مقرر کر کے انہوں نے اس دن خوشیاں منائی ہوں, یا صحابہ نے ایسا کچھ کیا ہو, یا انہوں نے میلاد کیے ہوں, یا وہ کوئی جلوس نکالتے ہوں, یا وہ کوئی سبیلیں لگاتے ہوں. کوئی دن ایسا کسی سیرت میں سے لا کے دکھائیں, لیکن اوتھینٹک ہونی چاہیے. پھر اوتھینٹک ہونی چاہیے, دیکھ لائیں بخاری میں, مسلم میں, صحاح ستہ میں, کہیں سے لا کے دکھائیں, کوئی بھی نہیں ہے. یہ چیزیں ضرور کہہ رہے ہیں, خود پوری ای میل میں یہی باتیں تھیں کہ ان کا احسان کون نہیں ان کا احسان مان سکتا. جو مسلمان ہے وہ تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان سے زیادہ بڑے ہمارے لیے کون محسن ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ بس آپ برتھ ڈے مناؤ؟ وہ ہم نے کرسچن کو دیکھا, وہ برتھ ڈے منا رہے تھے اپنے نبی کی, ہم نے کہا ہم نے بھی منانی ہے. کہاں پہ لکھا ہے, کہیں قرآن حدیث میں کہیں آیا ہو کہ دو نہیں ہیں عیدیں مسلمانوں کی, تین عیدیں, ایک عید میلاد النبی بھی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں. تو جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہی ہم اپنائیں, اس سے باہر نہ جائیں, کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. یاد رکھیں دین کے اندر اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی چیزیں اس میں شامل کریں. اور یہ سبحان اللہ, یہ آیت جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں, نہ انجیل میں. کسی اور قوم کو, کسی اور امت کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ صرف قرآن میں ہے کہ تمہارے اوپر نعمت مکمل کر دی, اور رضیت لکم الاسلام دینا, اور میں اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا میں نے. یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. تو اب جب دین, جو چیز کمپلیٹ ہو مجھے بتائیں, اس میں کوئی اضافہ کرنا یا اس میں کوئی کمی کرنا, کیا یہ درست ہوگا؟ کیا کسی کی یہ مجال ہونی چاہیے کہ وہ اس میں کوئی ایڈ کرے یا سبٹریکٹ کرے؟ جو چیز مکمل ہے, مکمل بن چکی ہے, تو کوئی ایسی بات یعنی اب نہیں رہ گئی جو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم کہیں اللہ بتانا بھول گئے نعوذ باللہ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے نعوذ باللہ, یا انہوں نے چھپا لی اور اس کو بتائی اور اس کو نہیں بتائی. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا وہ اس آیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت علی کو بتائی تھی, باقی لوگوں کو نہیں بتائیں. اس کا مطلب دین تو حضرت علی کا صرف مکمل ہوا, باقی تو سارا سب کا نامکمل ہے. تو یہ تو کلمہ کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سب کے آگے رکھی, کوئی سیکرٹس نہیں رکھی کہ حضرت علی کو صرف دین کے احکامات بتا دیے اور باقیوں کو چھوڑ دیا. سب کے لیے الیوم اکمل تو لکم لکم, تم سب کے لیے مکمل کیا. تو اب کوئی نئی بات دین میں ڈالنا اگر چاہتا ہے, نئی طریقے عبادت کے نکالتا ہے, نئی طریقے کی ذکر نکال لیتا ہے, نئی طریقے کی نعت خوانیاں نکال لیتا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ دین میں اضافہ ہے نا. اب آپ مثلا کسی کو اب آپ دیکھتے ہیں اذان دیتے ہوئے, ایک حضرت بلال کی اذان تھی, ایک اذان شروع ہوتی ہے کیسے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور آگے کر کے پھر اس کے بعد اذان دی جا رہی ہے. تم درود پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ضرور پڑھو, لیکن جب تم اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہو نا کہ کوئی اگر یہ نہیں پڑھے گا تو اس کے بغیر اذان نہیں ہوگی, تو دین میں ایک اضافہ کر دیا. تم رات دن خیرات کرو, ہر روز کرو, دیگیں پکاؤ, غریبوں میں بانٹو, لیکن جس دن تم کہتے ہو نا گیارہویں ہمارے دین کا حصہ ہے, گیارہویں کرنا ضروری ہے, گیارہویں نہیں کی تو ہماری بھینسیں مر جائیں گی, تو اس وقت آپ نے دین میں نئی ایجاد کر لی, یہ اب بدعت ہو گئی. تم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا نا. ویسے آپ روز کریں بے شک خیرات, کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ ہمسایوں میں بانٹیں, غریبوں میں کو کھلائیں, جتنا مرضی دیں. اسی طرح آپ ذکر کریں جتنا مرضی کریں, لیکن جس دن آپ نے ذکر کا کوئی نیا ہی طریقہ بنا لیا اور اس کو سوچ لیا کہ یہ دین کا حصہ ہے, ایسے کرنا چاہیے, اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں, یہ بدعت ہو گئی. تو ہم نہیں یہ کر سکتے دین میں کہ نئی چیزیں خود ہی بنا کے اور خود ہی ایڈ کر دیں. سوچیں اگر یہ 1400 سال میں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس طرح لوگ ہر ایک ہر 50-60 سال کے بعد ایسے نئی نئی چیزیں ڈالتے رہتے, ہم تک کیا پہنچتا؟ ہم تک تو ایک ملیدہ پہنچا, مکسچر پہنچتا دین کا, ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا خالص دین کیا ہے. ہر زمانے میں کسی ولی اللہ نے, کسی کسی عالم نے, کسی شیخ نے اپنی اپنی باتیں بیچ میں ڈال دی, جیسے دوسروں کے دین آج بن چکے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے. اگر لوگ اپنے طرف سے جتنا بھی کسی کا علم ہو وہ اپنی طرف سے دین میں اضافے کرتے رہتے, جتنی بھی کسی کی نیک نیتی ہو, نیک نیتی پہ شک نہیں ہے, نیک نیتی کسی کی کتنی بھی ہو, محبت کسی کی کتنی بھی ہو, وہ دین میں اضافہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے، اضافے کی تو اس کو ضرورت ہوتی نا، جہاں پہ کمی رہ گئی ہو، اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، مکمل ہو گیا۔ اب بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، جب بھی آپ کو یہ عمل کرنے لگے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا، صحابہ نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اگر وہاں ہوا تو ٹھیک ہے میرے سارا آنکھوں پہ، نہیں ہوا تو مجھے ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا ایک تہمت لگا رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ انہوں نے مجھے، ہمیں یہ بات نہیں بتائی تھی، ہمیں کوئی نئی پتہ چلی ہے۔ اس کو ہم دین کا حصہ نہیں کہہ سکتے، اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اس آیت سے آپ ٹکرا رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ٹکرانا ہو گیا اس سے۔ اللہ نے تو مکمل کر دیا، اور میں نہیں مکمل سمجھتی، اس لیے میں یہ چیزیں کر رہی ہوں۔ تو یہ بہت ہمارے لیے اہم آیت ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ دین مکمل ہو گیا، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، جو حرام ہے حرام ہے، جو حلال ہے حلال ہے، بس دیٹس اٹ، فائنل ورڈکٹ آ گیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر ایک بدعت سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاں بزرگ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ہمارے تو یہ کرتے تھے اور فلاں نے یہ کرتے تھے اور ہمارے شیخ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو کمپلیکیشن میں ہی پڑے رہیں گے آپ، اور ہمیشہ کنفیوزڈ رہیں گے۔ ابھی تک نہیں سمجھ آتی ہے کچھ لوگوں کو کہ مائنڈ کلیئر کیوں نہیں ہوتے۔ پوری ای میل، بہت لمبی ای میل مجھے آئی اسی چیز کے اوپر، پوری ای میل میں کہیں پہ بھی وہ یہ بات نہیں کہہ سکے کہ صحابہ میں سے کسی نے اس طرح سے منایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، بس یہی کہتے رہے وہ احسان ہے کہ وہ ہمارے طرف آئے، ان سے بڑا، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے، وہ ایک نعمت ہیں، وہ ایک یہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نعمت بھی ہیں، احسان بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آیتیں کوٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن یہ اس کی دلیل لے کر آؤ نا کہ ان کی پیدائش کا دن منایا جائے۔ آپ کیوں نہیں مناتے وہ دن جو انہوں نے ہجرت کی؟ آپ کیوں نہیں مناتے وہ دن جس دن بدر میں فتح ہوئی؟ آپ کیوں نہیں مناتے وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے؟ ان کا تو ہر دن پھر مناؤ نا، ساری زندگی مناؤ ان کی۔ جس دن مکہ فتح ہوا، تو یہ سارے دن ہی پھر منانے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وہ اتمم تو علیکم نعمت ہی، میں نے اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی۔ اور نعمت کیا ہے؟ انسانیت پر نعمت کی جتنی بھی بارش ہو سکتی تھی نا، وہ میں نے کر دی۔ کیا اس سے زیادہ بڑی نعمت نہیں ہو سکتی یہ جو دین تمہیں مل گیا؟ تو یہ نعمت بھی تمام کر دی، نعمت بھی مکمل کر دی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی، میں اپنا کوئی ایسا، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی ایسا عمل بتاؤں کہ آپ یہ کیا کریں، اس طرح سے آپ ذکر کیا کریں۔ صحابہ کرام تو محروم ہو گئے اس عمل سے، اور میں آج آپ کو بتانے لگ گئی کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی چیز، ان کو تو ملی نہیں وہ نعمت، اور آج ہم نعمتیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی کر لو اور ایسے کر لو۔ جو نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے صحابہ پہ ہو گئی، بس وہ پوری ہو گئی۔ اب تمہیں جو کچھ ملے گا اسی میں سے ملے گا، وہ ایک سٹوریج ہے سمجھ لیں، اس سٹور میں سے ہی آپ کو لینا ہوگا، خود نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو چار الفاظ ہیں نا، رضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو زبردست ہے، میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے کے، یعنی یہ اسلام جو تم نے بطور دین کے اپنا رکھا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ دا اسلام، الاسلام، یہ کون سا اسلام ہے؟ الاسلام، کیا یہ دیوبندیوں کا اسلام ہے، یا بریلویوں کا، یا اہل حدیث کا، یا فقہ جعفریہ والا، یہ کون سا اسلام ہے؟ فرمایا الاسلام، یعنی جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، اس اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس وقت دیا تھا جب آپ عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس اسلام میں کوئی بھی صحابی نہ شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ نے تو تم سب کو مسلمان بنایا، ہوا سماکم المسلمون، ہوا سماکم المسلمین، تمہیں سب کو مسلم بنایا، تم سب کے نام مسلمان رکھے۔ یہ تو اختلاف بعد میں آئے ہیں، تو اور وہ بھی ہسٹری میں جو آئے، اب ہسٹری کو لے لیں یا پھر اسلام کی، تو دو ہی بیسز ہیں، قرآن اور حدیث، یا اس کو لے لیں، باقی سارے جھگڑے جو ہیں نا یہ بعد میں آئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں، لیکن جو دین کی بنیاد ہے وہ ہم ان سے نہیں لیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنیں گے، وہ حضرت فاطمہ بھی نہیں ہو سکتی، حضرت علی بھی نہیں ہو سکتے، باقی تو بعد کی بات ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اسی لیے جو ہمارا کلمہ ہے بہت سیدھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس، تو جو ان کا اسلام ہے نا وہ ہم قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اپروو کر دیا، یہ اپروڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، اب جو اتنے سارے فرقے بنا ڈالیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ فرقے فرقے بنانا تو ویسے ہی قرآن نے بار بار منع فرمایا، فرقے کو اپنی پہچان نہ بناؤ، فرقے کو اپنی بنیاد نہ بناؤ، ہم فرقوں کو ہی اچھالتے ہیں سب سے زیادہ، کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے بھائی دیوبندیوں کی مسجد ہے، بریلویوں کی ہے، فلانے کی ہے، کس کی ہے، اور وہ تقریباً 150 سال پہلے سے یہ فرقے وغیرہ آئے، ایسے بریلوی دیوبندی، اس سے پہلے کیا کوئی مسلمان نہیں تھا، پر انسان سوال کرے اس سے پہلے والے مسلمان کیا تھے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، مگر یہ بھی فتنے ہیں اس دین میں، یہ ان چیزوں کو اچھالا جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اور جو کوئی مجبور کیا جائے، مجبور کس چیز سے کیا جائے، یعنی بھوک کی وجہ سے جو مجبور ہو جائے، ایسے نہیں ہے کہ ایئر لائن میں جا رہی ہوں تو یہاں پہ تو حلال فوڈ نہیں ہے تو چلو میں دوسرا ہی کھا لیتی ہوں، یہ نہیں، جو مجبور ہو گیا بھوک میں، غیر متجانف لإثم، نہ مائل ہونے والا ہے گناہ کی طرف، اس کا ارادہ نہیں ہے گناہ کی طرف مائل ہونے کا، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں چلو یہ کر لیتا ہوں، رغبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے اس کو، مگر اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر نہیں کچھ کھاتا تو مر جائے گا، شدید بھوک ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ ان چیزوں کو، ان میں سے جو پہلے گزر گئی نا حرمت والی میں جو پوری لسٹ آئی ہے چیزوں کی کھانے کی، ان میں سے کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ جھٹکے کے گوشت کو کہہ دیتے کہ یہ استرار ہے نا، ہم کیا کریں، ہم یہاں پہ اس ملک میں رہتے ہیں تو اب ہماری استراری حالت ہے، تو آپ مجبور نہیں ہیں، گوشت کے بغیر بھی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، تو نہ کھاؤ گوشت تو باقی تو چیزیں مل رہی ہیں نا، یہ تو اس وقت ہے جب جان پہ بن گئی ہو، جان بچانے کا واقعی ایک ضرورت ہو تو تب ہے، اور تب بھی ایسے نہ کھایا جائے کہ پھر چلو آج مل ہی گیا تو چلو آپ مزے کرو، نہیں، اب خنزیر کے گوشت کا بھی وہ بھی اس وقت الاؤڈ ہے جس وقت کی انسان کی یہ حالت ہو جائے، لیکن آپ مثلا کوئی غیر مسلم رہا تھا پہلے اور اس کے بعد مسلمان ہوا ہے تو اس نے کہا چلو اچھا ہے مجھے اب یہ بھی مل گیا، اب میں ذرا زیادہ ہی کھا لوں، یہ نہیں اجازت، پھر بھی اتنا جسے جان بچ جائے تو تب فائن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے، یہ کس کے لیے ایکسیپشن کی گئی ہے، فمن اضطر، یہ ساری پچھلی چیزیں جو اتنی آئی ہیں جو ہم نے شروع میں پڑھی ہیں، چاہے وہ خون ہے، چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہے، چاہے وہ مردار ہے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پکارا گیا ہے، چاہے گر کے گلا گھٹ کے مرا ہے، وہ اس بندے کے لیے جائز ہے کھانا جو اس حالت میں آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بےچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مرنے لگا تو وہ کسی آستانے پہ جاتا ہے اور وہاں پہ کسی کے نام کا ہے تو اس نے کھا لیا، تو چلو اب اتنا اس کے لیے، یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں ہمسایوں سے آ گیا تو اب میں کیا کروں، اب مجھے پھینکتے ہوئے کچھ ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں نے کھا لیا، یہ نہیں ہے استراری حالت، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے،